أعوذ من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين وسيد الأنبياء والمرسلين وآله وأهل بيته وإطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإن تجتنبونا كبائر ما تنحون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. یہ گزارش کر دی جائے کہ تقاریر کا یہ سلسلہ ٹاپکس کے اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے، اس لیے بعض مومنین کی ایک خواہش مجھ تک پہنچی ہے کہ اس شب جمعہ جس حوالے سے مجلس پڑھی گئی تھی، اور خصوصیت کے ساتھ جو نوسٹرے ڈیمس کا ذرا تذکرہ ہوا تھا، تو لوگوں کو ای میل تو مل رہے ہیں، اس بات کو ذرا آگے بڑھایا جائے. لیکن اتوار کے ان دروس میں فی الحال اس کی گنجائش نہیں ہے. فی الحال میں نے اس لیے کہا کہ انشاءاللہ اس بدھ کو رجب کی پہلی تاریخ ہے، اور اگلا مہینہ پھر شعبان کا مہینہ ہے. شعبان کے مہینے میں ہماری جتنی اتوار والی تقاریر ہیں ان کا عنوان آخری زمانے کے حالات، کچھ پیشین گوئیاں، کچھ امام زمانہ کے واقعات ہیں، تو شاید اس میں یہ بات زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کی جا سکے. اور جو ویسے ہی اسلام نے ہمیں ایک حکم دیا کہ جیسے ہی کوئی واقعہ تمہارے سامنے پیش آئے، جلدی سے اس کے کنکلوژن پہ جمپ نہ کرو، تو شاید اس سوا مہینے یا ڈیڑھ مہینے کے درمیان حالات کچھ اور انداز، کوئی اور رخ اختیار کریں، تو بجائے اس کے کہ ابھی کسی حدیث کو اپنے انداز سے ترجمہ کر کے ان واقعات سے ملایا جائے، ذرا سا انتظار کر لینا بہتر ہوگا. البتہ شب جمعہ کی مجلس میں امکان ہے کہ شاید مختصر سی کچھ گفتگو اس جمعرات کو بھی ہو، اور چونکہ جمعرات کی بات آ گئی ہے اس لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. ویسے تو میرا دل چاہتا تھا کہ یہ جملہ آخر مجلس یا آخر درس میں آئے، کیونکہ ایک تجربہ یہ ہے کہ آخر تک مومنین کی تعداد بڑھ جاتی، لیکن بہرحال اب اس کی وجہ سے جو ربط مل چکا ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جائے. ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں اور شاید ایسٹ افریقہ میں بھی نوچندی شب جمعہ کا لفظ بہت زیادہ مشہور ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں بھی نوچندی شب جمعہ کوئی چیز ہے، یا جس طرح بہت ساری باتیں بغیر کسی بیس کے مشہور ہو جاتی، یا یہ کہ ہمارے بزرگوں بہت ساری چیزوں کو ایک سسٹمائز کرنے کے لیے الفاظ استعمال کیے کہ جیسے سوئم ہے، چہلوم ہے، تو اس طرح اسلام میں نہیں ہے کہ تیسرے دن سوئم کرنا، لیکن ایصال ثواب کرنا ہے مرنے والے کے لیے، قبر میں پہلے تین دن بہت اہم ہوتے ہیں. آپ حضرات کو میں نے بہت محفوظ رکھا ہے اب تک قبر کے موضوع سے، لیکن پاکستان میں اگر کوئی یہ تقریر سن رہا ہوتا تو کہتا کہ دیکھیے پھر آ گئے مولانا اپنے اسی ٹاپک پر. تو قبر میں تین دن پہلے تین دن بہت اہم ہوتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے ایک سسٹم بنایا کہ تیسرے دن یہ سوئم منایا جائے، لیکن ویسے خاص تیسرے دن کے حوالے سے کوئی روایت نہیں. تو کیا نوچندی شب جمعہ بھی اسی طرح سے شریعت ہی کے ایک مسئلے کو ایک سسٹم کے تحت لانے کے لیے ہے؟ یہ سوال اکثر کیا جاتا، اور مجھے اچھی بھلی جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو چھیڑنے کا اور اس میں ڈسٹرکشن کا کوئی شوق نہیں، لیکن چونکہ ایک حدیث اور روایت کی بات ہے اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہاں واقعا نوچندی شب جمعہ کا ویسے کسی خاص حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں، کہ ایسا نہیں کہ اگر ایک مہینے میں چار شب جمعہ آتی ہیں تو نوچندی شب جمعہ ایک خاص حیثیت رکھتی ہے، لیکن رجب کی جو پہلی شب جمعہ، رجب کے مہینے کی نوچندی شب جمعہ، اس کے لیے خاص حدیث آئی اور اس کے اسپیشل اعمال آئے، تو سال کی گیارہ نوچندی شب جمعہ کے مقابلے میں رجب کی جو شب جمعہ ہے یہ نص کے ذریعے یا حدیث کے ذریعے ثابت ہے. چنانچہ آپ اعمال کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، مفاتیح الجناحی صحیح، تو اس کے اندر آپ کو ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کے مخصوص اعمال ملے. اور یہ جملہ اگلے جملے کے ساتھ ملا کے سنیے، اور اعمال کی انہی کتابوں باقی گیارہ اسلامی مہینوں کی پہلی شب جمعہ کے لیے کوئی الگ سے عمل ڈھونڈیے تو آپ کو نہیں ملے گا. بہرحال مجھے معلوم ہے کہ یہاں پہ لوگ خواہش اور کوشش کے باوجود ہر پروگرام میں شریک نہیں ہو پاتے ہیں، اور ان کی واقعاً وہ جینین مجبوریاں، جنہیں اسلام مانتا ہے، جنہیں اسلام تسلیم کرتا، لیکن کچھ ایسے لوگ کہ جن کے لیے تھوڑا بہت ایڈجسٹ کرنا آسان ہوتا ہے، ان کے لیے میں نے یہ اتنی گزارش کی کہ باقی شبائے جمعہ کے مقابلے میں نوچندی شب جمعہ کی اہمیت ہمارے ہاں مشہور، لیکن روایت کے اعتبار سے اگر واقعاً کوئی نوچندی شب جمعہ حیثیت رکھتی ہے تو وہ رجب کی نوچندی شب جمعہ، جو انشاءاللہ چار دن کے بعد آئے گی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ان حالات اور واقعات میں جہاں پہ ہر آدمی کی یہ خواہش بھی ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کی جائے، اور یہی خواہش سبب بنی کہ برادر محترم غلام حیدر صاحب نے بھی یہ دیکھنے کے باوجود کہ وقت خاصا گزر گیا ہے اور خواتین کا بڑا شدید اصرار ہے کہ تقریر کم از کم شروع تو وقت کی جائے، اختتام کے بارے میں انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ ان کو پتا کہ اس میں تو میں کسی کی بات سنتا ہی نہیں، چاہے وہ عورتیں ہی کیوں نہ ہوں، تو کم از کم تقریر شروع تو وقت پر کی جائے. اس کے باوجود انہوں نے دو شعر اسی لیے سنائے تھے کہ ان کا، ان اشعار کا بہت گہرا تعلق موجودہ حالات سے تھا، لیکن مومنین کرام بھی کچھ اتنے مضمحل نظر آئے کہ خود ان کا بھی یہی اندازہ تھا کہ مرغی جان سے گئی، کھانے والوں کو مزہ نہیں آیا، وہ اپنی جگہ ہوگا. لیکن میں اپنے اس ٹاپک کو جو اس طرح سے مجھے دیا گیا کہ ایک ہفتے بھی اس کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، گنجائشی نہیں، شروع کرتے وقت بطور تمہید ایک جملہ یہ ضرور عرض کروں گا. ٹاپک ہے گناہان کبیرہ، اور گناہان کبیرہ یہ وہ چیز ہے کہ جو نگیٹو اور پازیٹو مل کر انسان میں تقویٰ پیدا کرتا. جیسے یہ بجلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک نگیٹو ہوتا اور ایک پازیٹو ہوتا، اور جیسے ایٹم کے بارے میں کہا جاتا، ایک مومن سے جو پہلی اور آخری ڈیمانڈ اسلام کرتا، بلکہ مومن تو میں نے غلط کہہ دیا، ایک انسان سے جو پہلی اور آخری ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اللہ نے تمہیں بنایا کیوں ہے اور بھیجا کیوں، وہ یہ ہے تقویٰ. اور تقویٰ دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے نگیٹو اور ایک ہے پازیٹو. گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر احکامات خدا اور واجبات کی پابندی کرو، اور ان دو میں زیادہ اہم ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ ایسا ہے جیسے کسی بلڈنگ کی فاؤنڈیشن رکھی جائے، اور واجبات کی پابندی کرو یہ ایسا ہے کہ اس کے بعد اس پر پورا اسٹرکچر قائم کیا جائے. چنانچہ اس جمعے کو بھی جو ہماری فقہ کلاس کی اشارتاً تذکرہ آ گیا کہ اگر ایک جانب آپ واجبات کی پابندی کیے جا رہی اور دوسری جانب اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا رہے، تو یہ وہ بلڈنگ ہے کہ جو روزانہ کھڑی کی جائے گی اور روزانہ یہ بلڈنگ گر جایا کرے گی. اس لیے کہ مثلاً آپ نے اپنے آپ کو لقمہ حرام سے نہیں بچائے، اور آپ نے اپنے لباس کو حرام پیسے سے نہیں بچائے، اور آپ نے اس سجدگاہ کو اس حرام پیسے سے نہیں بچایا جس پہ نمازیں پڑھی جا رہی. بہت یہ بالکل الگ ٹاپک کہ واجبات اور حرام ان دونوں میں سے بھی پہلے کون آتا، بہت مختصر کر کے میں اس کا جواب دے رہا ہوں. تو پہلے آتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ ہے گویا آپ نے زمین ہموار کی ہے، فاؤنڈیشن ڈالی ہے، اس کے بعد پھر آپ واجبات کی عمارت کو تعمیر کریں گے. جیسے انگلش کلاسیکل لٹریچر میں کنگ آرتھر کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ روزانہ وہ محل بنایا جاتا ہے، روزانہ وہ گر جاتا ہے، پتا چلا کہ اس کی بنیادوں میں کوئی اشدہ سو رہا، کہ جب یہ دیوار کھڑی کی جاتی ہے اور وہ کروٹ بدلتا ہے تو یہ دیوار گر جاتی. یہ اشدہ وہی گناہ کہ جس کی وجہ سے اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں اور حج انجام دے رہے ہیں اور دیگر واجبات کی پابندی کر رہے ہیں. یہ عمارت کھڑی ہوتی ہے اور گر جاتی ہے, یہ عمارت کھڑی ہوتی ہے اور گر جاتی ہے. اور میدان قیامت میں جب ہم پہنچتے ہیں تو پتہ چلا کہ نامہ اعمال بالکل صاف نظر آ رہا, اس کے اندر ہمارے کسی نیکی کا تذکرہ نہیں. اور ہمارے سوال کے جواب پروردگار کی جانب سے یہی ارشاد ہوتا کہ وہ گناہ کہ جو تم واجبات کے پیرلل انجام دے رہے تھے سبب بنے کہ تمہارے واجبات بھی ختم ہو گئے. اسی پہلی پریکٹیکل ذمہ داری یہ آتی ہے. پریکٹیکل میں نے اس لیے کہا کہ عقیدہ دل سے تعلق رکھتا ہے, گناہ اور واجبات عمل. تو پہلی عملی ذمہ داری یہ آتی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ, اور خصوصیت کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا دو قسم کے معاشرے میں اور زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا. یعنی یہ تو ویسے ہی واجب, نہ صرف یہ کہ واجب ہے بلکہ پرپز آف کریشن یہی, اللہ نے پیدا ہی ہمیں اس لیے کیا, اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہمیں گیا. اس لیے اگر ہم بالکل اکیلے اور تنہا کسی آئی لینڈ پہ زندگی گزار رہے ہیں تب بھی ہمیں ان کی پابندی کرنا. لیکن دو ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں جا کر یہ فریضہ اور اہم ہو جاتا. نمبر ایک, اگر محب اہل بیت دشمنان اہل بیت کے ماحول میں زندگی گزار رہا تو وہاں اس کی ذمہ داری بن جاتی کہ ایک تو اس لیے بھی اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنا کہ اللہ نے ویسے ہی اس کے اوپر یہ واجب کیا, اور اس لیے بھی کہ اب اگر تم کوئی گناہ کرو گے, اب اگر تمہارے کردار میں کوئی خرابی نظر آئے, اب اگر تمہارے اخلاق میں کوئی جھول نظر آئے گا تو خالی تم بدنام نہیں ہوگے, وہ معصومین بھی بدنام ہوں گے کہ جن سے تم اپنے آپ کو ریلیٹڈ ظاہر کر رہے ہو. خالی یہ نہیں کہا جائے گا کہ مسٹر ایکس وائی زیڈ نے ایک گناہ کیا. دیکھیں دشمنان اہل بیت کے ماحول میں کہہ رہا ہوں, وہ تو ہیں دشمن, وہ کہیں گے کہ دیکھا علی والے نے یہ گناہ کیا, دیکھا حسین والے نے یہ گناہ کیا, دیکھا اپنے آپ کو ایسے عزادار ظاہر کرنے والے نے یہ گناہ کیا, دیکھا اپنے آپ کو ایسا محب اہل بیت بتانے والے نے یہ گناہ کیا. دوہری ذمہ داری آ جاتی ایسے معاشرے میں جہاں چاروں طرف دشمنان اہل بیت. اور یہ میرا اندازہ یا قیاس یا گیس نہیں, اصول کافی جلد دوم باب تقوی ایک حدیث کہ جب ایک راوی جا کے رو دیا امام کے سامنے کہ مولا میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو دشمنان اہل بیت کا محلہ وہ اس انداز کی ٹونٹنگ کرتے ہیں, اس انداز کے اعتراضات کرتے ہیں, اس انداز سے تانے دیتے ہیں, اس انداز سے نعرے کستے ہیں کہ میں گھبرا جاتا ہوں. لیکن مولا آج تو انہوں نے آپ کا نام لے کے مجھے تانا دیا اور کہا ہے کہ جعفری خبیث, چونکہ دونوں لفظ ایسے ہیں جو عربی کے ہیں لیکن اردو میں بھی استعمال ہو رہے ہیں, اس لیے اس کو زیادہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں. مولا اگر میرا نام لے کے کہیں کہ زید خبیث, میرا نام لے کر کہیں کہ فلاں آدمی خبیث, وہ بھی برداشت کرنا بڑا مشکل, لیکن آج تو آپ کا نام آ گیا. تو اس اصول کافی جلد دوہم باب تقوی یہ وہ کتاب ہے جو اردو میں بھی ہے, انگریزی میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے, فارسی میں بھی ہے, انٹرنیٹ پر بھی ہے, چھپی ہوئی شکل میں بھی آپ جا کے چیک کر سکتے. امام نے جلال کے عالم میں کہا کہ تمہیں پتا کہ ہمارے دشمنوں کو اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ تمہاری خرابی کی وجہ سے ہمیں بدنام کرے, اس کا سبب ہمارے ماننے والے جو اپنے کردار کے بارے میں لاپرواہ ہو گئے. کون دعا الناس بغیر السنت, تم یاد رکھو کہ ساری دنیا کو ہماری جانب بلاؤ مگر زبان سے نہیں, اپنے کردار اور اپنے کیریکٹر. یہ وہ پہلی ذمہ داری, یہ وہ پہلی سوسائٹی, یہ وہ پہلا سراؤنڈنگ جہاں جا کر ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی کہ ہم اپنے اخلاق کا, اپنے کردار کا, تقوی کا اور ان چیزوں کا خیال کریں. اور دوسرا یہی اصول ایک لارج اسکیل پہ نان مسلم کے سامنے کہ اگر آپ کسی ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں غیر مسلموں کی اکثریت, تو آپ کو شریعت کو فالو کرنا ہے ویسے ہی, ویسے ہی ہم پر واجب. جیسا میں نے کہا کہ اگر ہم اکیلے کسی آئی لینڈ میں ہوتے تب بھی واجب تھا, لیکن یہ نان مسلم جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں, اور صحیح بھی ہے جب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن اور حدیث کو پڑھنے کا, تو ہم کسی نان مسلم سے یہ توقع کیسے کریں کہ وہ اسلام کی اسٹڈی کرے؟ ہم یہ اس سے کیسے کہیں کہ جاؤ پہلے اسٹڈی کرو پھر آ کر اسلام پر اعتراض کرو؟ ہمارے پاس کیا ٹائم ہے؟ کیا ہم خود اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں؟ کیا خود ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں؟ تو اس سے جس کا کوئی تعلق نہیں یہ ڈیمانڈ غلط, اس کے سامنے تو ہم ہیں اسلام. وہ جو ہم کو دیکھے گا ہمارے کیریکٹر کو دیکھ کے سمجھے گا کہ یہ اسلام. دیکھیے ابھی میں نے اصول کافی کی وہ حدیث تلاوت کی جس حدیث کے اندر یہ فارمولا دے دیا گیا, یہ رول طے پا چکا. تو اسی انداز نان مسلم ملک میں رہنا جہاں بہت ساری سہولتیں اور فیسلٹیز آدمی کو دلواتا، وہاں پہ اس کی یہ ذمہ داری بڑھا دیتا کہ یہاں پر تم یہ سمجھو کہ گویا تم ریپرزینٹ کر رہے اسلام کو، تمہاری انڈیویجول غلطی تمہارے کھاتے میں نہیں لکھی جائے گی، یہ اسلام کے کھاتے میں لکھی جائے گی، اور زیادہ تمہیں محتاط ہو کے بیٹھنا، اور زیادہ تمہیں احتیاط کرنا. اور اس سے ریلیٹڈ حدیث ہے، میں پھر ایک جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجمع یہ نہ سمجھے کہ مولانا اپنے اندازے، اپنے قیاسات، اپنے گیس کو مجلس بنا رہے ہیں ان سب چیزوں کے ریفرنسز. اور کتاب میں نے منگوائی تھی لیکن کتاب ملی نہیں، آیت اللہ سیستانی کی جدید فقہ مسائل کے بالکل شروع کے اندر وہ ساری حدیثیں، جہاں امام اپنے اس شیعہ سے جو نان مسلم ملک میں رہنے جا رہا، اس شیعہ سے جو دشمنان اہل بیت کے بیچ میں رہ رہا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں نے خود پڑھ دی، کیونکہ کتاب میں نہیں، اس کتاب میں نہیں جو آپ کی کسی ریچ میں، اور نان مسلم ملک میں جانے والے سے ریلیٹڈ حدیثیں تو سامنے آپ کی. چنانچہ یہی امام نے کہا کہ جہاں جا رہے خالی یہ سمجھ کے نہ رہو کہ جس طرح میں مدینے میں رہتا تھا اس طرح میں جا کے ٹوکیو میں رہوں گا، فرق ہو گیا. مدینے میں رہ کر تم کوئی گناہ کرتے تو کوئی نہیں کہے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، کہا جائے گا فلاں آدمی ایسا. لیکن ٹوکیو میں رہ کے جب تم کوئی گناہ کرو گے تو یہ کہا جائے گا کہ مسلمان ایسا کیا کرتے ہیں. تم ریپرزینٹ کرو گے اسلام کو چاہے تم چاہو کہ نہ چاہو، چاہے تم اپنے گھر پہ بورڈ لگا لو کہ جی میرے ایکٹس اور میرے ایکشن، میرا انڈیویجول عمل ہے، اس کا میرے مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہیومن سائیکولوجی، خود بخود انسانوں کی توجہ ادھر ہو جائے گی. تو یہ ذمہ داری دے کر ہمیں ہر حالت میں بھیجا گئے. اب دیکھیے یہاں پہ آخری جملہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا، میں کیا کروں، دل چاہتا ہے ہر چیز کا ریفرنس، دوسری جانب یہ بھی دل چاہتا ہے کہ جو ٹاپک ہے اس پہ بات کی جائے، تیسری جانب یہ بھی ڈیمانڈ آتی ہے کہ آپ ٹائم لمٹ کا خیال کر کے تقریر کو اس کے اندر مکمل کریں. بہرحال بعون پروردگار کسی نہ کسی طرح اس مرحلے سے ہم گزر جائیں گے. اب دیکھیے اگلا مرحلہ آیا، تو دیکھیے دو اب تک فیز گزر چکے ہیں کہ اگر ایک مومن اور مسلمان دنیا سے بالکل کٹا ہوا اکیلے جزیرے میں رہ رہا، تب بھی اس شریعت پر عمل کرنا اس کی ویسے ہی ذمہ داری. اور نمبر دو، دوسرا مرحلہ، کہ اگر کسی دشمن اہل بیت ماحول میں رہ رہا تو یہ شیعہ خالی ایک انڈیویجول شیعہ نہیں ہے، یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے معصومین. اور اگر کسی نان مسلم ماحول میں رہ رہا تو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے خود پیغمبر اسلام اور قرآن کو، ذمہ داری بڑھ گئی. اور آئیے تیسرا فیز، اور اگر وہ نان مسلم ماحول ایسا کہ جہاں پہلے ہی کسی وجہ سے یا اچانک کسی واقعے کی وجہ سے اسلام کے خلاف غلط فہمیاں اور بڑھائی جا رہی، جو ابھی سیکنڈ فیز گزرا جس کے بارے میں میں نے آیت اللہ سیستانی کی بک کا ریفرنس دیا، وہ تھا نارمل حالات میں تمہیں ایسے ملک میں جا رہے ہو جو نان مسلم لیکن ان کا اسلام کے خلاف تو جھگڑا نہیں، نارمل حالات، جیسے نارمل حالات میں یہاں سے کوئی آدمی چلا جائے افریقہ کے کسی ملک میں یا ساؤتھ امریکہ کے کسی ملک، وہاں پر بھی یہ ذمہ داری امام نے کی ہے کہ اپنے آپ کو ریپرزینٹیٹو سمجھو. اور اگر پھر تیسرا فیز آ رہا کہ ایسے کسی نان مسلم ملک میں جا رہے جہاں ڈیو ٹو اینی ریزن اسلام بدنام ہو گیا، یا تو کسی پروپیگنڈے کے نتیجے میں یا اچانک کسی واقعے کے نتیجے میں، وہاں تمہاری ذمہ داری اور بڑھ جاتی، وہاں تمہارا فریضہ اور بڑھ جاتا. اور یاد رکھو بہت اہم یہ جملہ ہے، اگرچہ آپ شاید اس کو فوراً پیش آنے والے واقعات سے ملا دیں، لیکن یہ قصور. اور یاد رکھو کہ ایسے ماحول جہاں تم یہ دیکھو کہ اتنی انیمیٹی یا مخالفت کسی غلط فہمی کے نتیجے میں، چاہے وہ غلط فہمی کسی میڈیا کی پھیلائی ہوئی ہو چاہے کسی اور وجہ، وہاں پہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ایون چاہے تمہارے پاس جواب دینے کی طاقت بھی ہو. اور اس کے لیے پیغمبر اسلام کی زندگی کا پہلا فیز، اعلان نبوت کے بعد پیغمبر نے دو معاشروں میں زندگی گزاری. ایک وہ معاشرہ تھا جہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی اور وہ ایک مسلم کنٹری بن گئی تھی، یعنی مدینہ، وہاں کے 10 سال اور. اور ایک وہ معاشرہ تھا کہ جو نان مسلم کنٹری تھی اور پیغمبر نے پہلے 13 سال وہاں گزارے، وہاں پتھر بھی کھائے، وہاں پہ کوڑا بھی پھینکا گیا، وہاں پہ پیغمبر کا مذاق بھی اڑایا گیا، وہاں پیغمبر کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی اور غلاظتیں بھی لا کے رکھی گئی، اور ایسے موقع آئے کہ جواب دیا جا سکتا، مگر پیغمبر نے کہا نہیں، یہاں کا مسئلہ اور، وہاں کا مسئلہ اور. یہاں اگر جواب دینے کی طاقت ہو تب بھی تمہیں پورے پیشنس سے کام لے کر اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے، یہ اسلام نے ایک عامسی چیز بتائی. مگر وہی بات کہ اس کے لیے پہلے ہمیں پتا تو ہونا کہ اسلام کن چیزوں کو ہمارے لیے ضروری قرار دیتا ہے، کن چیزوں کو ہمارے لیے ممنوع قرار دیتا. چنانچہ گناہان کبیرہ کی معرفت اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہم بن جاتی. اور مزید اس سے ریلیٹڈ ایک دو باتیں جو شاید آج کی تقریر کے بیچ میں آ جائیں, ورنہ شب جمعہ کی مجلس, ورنہ انشاءاللہ آئندہ اتوار. یہ سب کنڈیشنل ہے کہ اگر اس وقت تک پروردگار نے زندگی اور صحت دی. گناہان کبیرہ, یہ وہ پہلا مرحلہ ہے جہاں سے کسی انسان کا کیریکٹر بنتا, جہاں سے کیریکٹر بنتا. چنانچہ یہ وہ چیزیں جس کے بارے میں امام نے ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں کسی مسلم اور نان مسلم کا اختلاف نہیں. واجبات وہ چیزیں جو ہمیں کرنا, واٹ ٹو ڈو, یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے اس ان تین مہینوں. گناہان کبیرہ و صغیرہ, وہ چیزیں جو نہیں کرنا ہے, ناٹ ٹو ڈو. اور یہ وہ ٹاپک ہے جو امام فرماتے ہیں کہ مسلم اور نان مسلم کے بیچ میں تقریباً کامن, یعنی با ایمان کہ واجبات میں نماز پڑھوں. وہ نان مسلم کہے گا کیوں پڑھو, لیکن گناہان کبیرہ میں کہ قتل نہ کرو, یا کوئی نہیں کہے گا کہ کیوں نہ کرو. واجبات میں ہے کہ حج کرو, نان مسلم کہے گا میں کیوں کروں. لیکن گناہان کبیرہ کے اندر ہے مثلا والدین کو تکلیف نہ پہنچاؤ, یہاں پہ وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کیوں. اگرچہ ہر گناہ کبیرہ کے بارے میں یہ اصول نہیں, لیکن امام فرماتے ہیں تو گویا اس اعتبار سے گناہوں کی معرفت زیادہ ضروری ہو گئی کہ اس میں سے آدھے سے زیادہ گناہ وہ ہیں کہ جس کے اندر نان مسلم بھی کسی قسم کا کوئی اختلاف یا ڈسپیوٹ نہیں کرے گا. آئیے اب بات کو آگے بڑھایا جائے, اور پہلا سوال یہ کیا جائے کہ یہ علیہ السلام گناہان کبیرہ کے لفظ کا مطلب کیا ہے. کیا مطلب اس سوال کا؟ مطلب تو ہم بعد میں بتائیں گے. سوال کا مطلب کیا؟ سوال کا مطلب یہ کہ گناہ وہ چیزیں جو حرام ہیں, جو اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم نہ کریں, جو نیگیٹو سائیڈ ہے کہ یہ چیزیں نہ کرو. تو اس کی دو قسمیں کہاں سے آ گئیں کہ ایک لفظ آ گیا گناہ کبیرہ. کبیرہ کا مطلب بڑا, تو کیا کوئی گناہ چھوٹا بھی ہوتا؟ اور اس کا جواب علیکم السلام کہ جی, شریعت اسلامیہ نے تمام گناہوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا, ایک کا نام ہے کبیرہ اور ایک کا نام ہے صغیرہ. اگرچہ جن کی اردو اچھی ان کے لیے تو یہ لفظ یہی پہ سمجھ میں آ گیا, لیکن پھر بھی سمجھا دوں کہ کبیر اور صغیر دونوں عربی کے لفظ, بڑا گناہ اور چھوٹا گناہ. اور یہ چھوٹے اور بڑے کی ترم خود قرآن میں آئی, چنانچہ ایک آیت یہ تھی جو ابھی تلاوت کی گئی, سورہ نساء کی آیت نمبر 31. سورہ نساء خود قرآن کریم کا سورہ نمبر 4 چوتھا سورہ ہے, چوتھے سورے کی 21 آیت. وَيَشْتَنِبُونَ كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ, اگر تم اپنے آپ کو بچاؤ کبائر بڑے گناہوں سے, مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ, جن جن گناہوں سے تمہیں روکا گیا, جن جن سے تمہیں روکا گیا ہے اس میں سے بڑے سے اپنے آپ کو بچاؤ, نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, تو تمہاری چھوٹی چھوٹی خرابیوں کو ہم ویسے ہی معاف کر دیں, وَنُدْخِلُكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا, اور بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ریزلٹ کیا ہے کہ ہم تمہیں داخل کریں گے جنت کے اندر, جو ایک مقام بلند ہے. سورہ نساء کی یہ آیت جس کے حوالے سے علماء کرام ایک سوال یہ پیدا کیا کہ یہ آیت کی تلاوت کیا مناسب ہے, یہ سوال کیوں ہوا؟ کہتے ہیں یہ آیت تو ایک ایسی آیت ہے کہ جس کو سننے کے بعد آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ چل جاتے ہیں. یہ تو وہی عوامی جملہ ہے نا کہ پبلک سے کہا جاتا اتنا تو چل جاتا. نہیں, ابھی اس کے مرحلے پہ ہم آ رہے ہیں. آیت کا ترجمہ پھر سنی تاکہ ان لوگوں کی توجہ بڑھ جائے جو عام حالت میں مجلسیں نہیں سنتے ہیں, لیکن یہ جو کچھ چل جاتا ہے کہ بات قرآن نے کیسے کر دی. قرآن کہہ رہا تشتنبونا کبائر ما تنہون, اگر گناہوں میں سے بڑوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, نکفر عنکم سیئاتکم, تو چھوٹے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے, ویسے ہی معاف کر دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا, اب تمہیں جنت میں داخل کریں گے. تو یہ تو بتا رہا ہے نا کہ جھوٹے گناہ ویسے ہی معاف ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں یہی تو ہم سالوں سے بات کر رہے ہیں کہ اتنا تو چلتا ہے اسلام میں, یہ آپ اتنی سخت کیا بات کر رہے ہیں. بہرحال تفصیل بعد میں آئے گی. یہ آیت یہ بتا رہی, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ ہر ایک سے یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ معصوم بنو. باقی تفصیل بعد میں آئے گی کہ وہ تو صرف معصوم کی منزلت ہوتی ہے کہ کبیرہ اور صغیرہ ہر سے بچے ہیں, باقی تفصیل کا انتظار کریں. ابھی تو پہلے سوال کا جواب کہ کیا گناہوں کا یہ ڈویژن علماء کا بنایا ہوا ہے کہ قرآن میں کہیں یہ تذکرہ ہے کہ کچھ گناہ بڑے ہیں کچھ گناہ چھوٹے ہیں. پہلی آئے دوسری آیت سورہ نجم کی آیت نمبر وہ بھی غالباً 31 یعنی 34 سورہ نجم قرآن کریم کا وہ سورہ ہے جس کی ایک آیت پر سجدہ بھی واجب ہوتا ہے. وہ سورہ کا نمبر ہے 53 آیت کا نمبر ہے 34 اور قرآن کہہ رہا ہے وَجَزِّ الَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ خدا کا ارشاد ہم ان لوگوں کو بہترین اجر دیں جنہوں نے زندگی اچھے طریقے سے گزاری وَيَجْزِ جزا دی جائے گی الَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ جنہوں نے زندگی کو اچھے طریقے سے گزارا. کیا مطلب اچھے طریقے سے گزارنا؟ الَّذِينَ يَشْتَنِبُونَ الْكَبَائِرَ مِنَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ یہ وہ لوگ جو گناہوں میں سے بڑوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے اور بے حیائی کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. إِلَّا اللَّمَمَ ہاں لمم ان سے ہو جاتے تھے. لمم یعنی چھوٹے گناہ. اور تیسری آیت سورہ کہف کی آیت ہے آیت نمبر 43 جو اس حوالے سے تو بات نہیں کر رہی ہے کہ آدمی کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے لیکن وہ یہ بتا رہی ہے کہ گناہوں کی دو قسمیں. تذکرہ ہے کہ قیامت میں مجرموں کو نامہ اعمال دیا جائے گا, ہر ایک کو دیا جائے گا, لیکن اس آیت کا کانٹیکسٹ ہے کافروں اور گناہگاروں کو نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ گناہگار نامہ اعمال لے کر کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہ. جیسے ہی یہ نامہ عمل کافروں کے ہاتھ میں پہنچے, کافر نہیں مجرم, یعنی اس میں کافر بھی آ گئے مومن بھی آ گئے جو گناہگار, مال حاضر کتاب کہیں گے یہ کیسی کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ کہ اس نے نہیں چھوڑا نہ کسی چھوٹے گناہ کو نہ کسی بڑے گناہ کو الا احصاہ, ہر ایک کا اس کے اندر تذکرہ. یہ آیت بھی بتا رہی کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں, ایک صغیرہ اور ایک کبیرہ. لیکن ایک بات اور اس ضمناً آ گئی, میں زیادہ خشک نہیں کر رہا تقریر کو, یہ ابتدائی مرحلے ان سے گزرنا ضروری ہے کہ چھوٹے گناہوں کے لیے قرآن نے تین لفظ استعمال کیے, صغیرہ بھی کہا ہے سورہ کہف میں, لمم بھی کہا ہے سورہ نجم میں, اور سیئات بھی کہا ہے سورہ نساء. بارہ گناہوں کی دو قسمیں قرآن نے کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا اس کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب معاف ہو جاتے ہیں اس کی تفصیل میں ہم ابھی جانے والے ہیں اور پھر اپنے ٹاپک کو مکمل کریں گے. تو یہ مرحلہ تو طے پا گیا کہ ہر گناہ بڑا نہیں, کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں. اب ٹوٹل گناہ کتنے ہیں اور ٹوٹل اس میں سے بڑے کتنے ہیں؟ شیخ حر عاملی کی کتاب بدایت النہایہ کا اکثر میں ریفرنس دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کتاب خاص اس ٹاپک پہ لکھی تھی. جیسے آپ نکل جائیے کسی بھی لائبریری میں یا بک شاپ سے تو ایک کتابوں کی قسم کہلاتی ہے بک آف لسٹ, اس کے اندر کوئی تفصیل نہیں ہوتی, مختلف چیزوں کی لسٹ ہوتی ہے. تو یہ کتاب بھی ایک طرح کی بک آف لسٹ ہے. اس میں انہوں نے دو لسٹیں بنائی ہیں کہ پوری شریعت حرام چیزیں کتنی ہیں واجب چیزیں کتنی ہیں, اور میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ حوالہ دیا تھا لیکن آج تو خاص یہ ٹاپک. شیخ حر عاملی جن کی قبر مشہد مقدس کے اندر امام رضا کے روضے کے بالکل سامنے اور یہ ساری تفصیل پہلے بھی آ چکی, انہوں نے اپنے فتووں کے اعتبار سے لکھا کہ پورے واجبات ٹوٹل واجبات جو اسلام میں وہ ہیں 1535 یعنی 1535 اور ٹوٹل حرام جو اسلام کے اندر ہیں 1448 1448. تو تقریباً یہ فیگر مل کے 3000 کا بنا کہ یہ 3000 چیزیں وہ ہیں کہ اگر انسان حرام سے اپنے آپ کو بچائے واجبات کی پابندی کرے تو گوڑ اس نے پرپز آف کریشن کو بھی پورا کر دیا اور اللہ نے جس مقصد سے دنیا میں بھیجا وہ مقصد بھی پورا کر دیا. لیکن 1535 یہ جو گناہ ہیں یہ ٹوٹل گناہ, اس میں سے کبیرہ کتنے, یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب بہت مشکل ہے, اس لیے کہ اس کے اندر ہمارے علماء میں اختلاف. اور اختلاف کیوں؟ اب کچھ لوگوں کے کان کھڑے ہوئے ہوں گے کہ اس میں بھی اختلاف, کسی چیز کو چھوڑیں گے یہ علماء؟ ہاں اس میں اختلاف کیوں؟ یہ اختلاف اس لیے کہ نہ تو قرآن میں کوئی ٹوٹل گناہان کبیرہ کی لسٹ آئی, نہ کسی ایک حدیث میں ٹوٹل گناہان کبیرہ کی لسٹ آئی. علماء کریں تو کیا کریں, اختلاف ہو گیا. لیکن اس اختلاف کو ابھی ایک طرف رکھیے, یہ بات طے شدہ کہ گناہان کبیرہ بہرحال 40 سے زیادہ, کچھ علماء نے 70 کہے ہیں، کچھ نے 100 کہے ہیں، کچھ نے 150 کہے ہیں. لیکن لسٹ بات کی چیز ہے، پہلے فارمولا ہمیں چاہیے کہ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں. کوئی فارمولا دیا اسلام نے؟ لسٹ تو نہیں دیا، آپ نے سن لی، کوئی لسٹ نہیں دی. فارمولا دیا؟ جی ہاں فارمولا دیا. کہا ہے کہ جو گناہ ان چار میں سے کسی ایک کیٹیگری میں چلا جائے وہ کبیرہ. اب خود چیک کر لیجیے، نمبر ایک، ہر وہ گناہ کبیرہ جس کا نام لے کر قرآن نے کہا ہو یا امام نے کہا ہو کہ یہ کبیرہ. مثلا راوی نے پوچھا مولا ما اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہ نے کبیرہ کیا؟ فرمایا ہن فی کتاب علی ان سبا، میرے دادا کی کتاب میں وہ سات، الکفر باللہ وقتل النفس محترمہ وحقوق الوالدین. کفر اختیار کرنا، کسی بھی انسان کو بے گناہ قتل کرنا، یہ کفر سے فوراً ملا ہوا گناہ. چنانچہ جو کچھ بھی دنیا میں اس وقت ہوا، نہ صرف یہ کہ ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں بلکہ اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں یہ کہہ کر کے یہ اگینسٹ اسلام. لیکن ٹاپک آگے ہے، بڑھ رہا ہے، میں اس طرف زیادہ نہیں جا سکتا. حقوق الوالدین، والدین کو تکلیف پہنچانا. عقل الربا، سود کھانا. عقل و مال یتیم ظلما، یتیم کے مال کو بطور ظلم استعمال کرنا. فرار و من الزہد، میدان جنگ سے بھاجنا. و تعرب بعد الہجرہ، اسلامی ملک میں پیدا ہونے کے بعد ایسے کافر ملک میں رہنے جانا جہاں دین پہ عمل ناممکن ہو رہا. اب ان گناہوں کی تفصیل میں نہیں جا رہا، بتا یہ رہا کہ یہ 7 گناہ ہیں کہ امام نے نام لے کر کہا کہ یہ کبیرہ. اور بھی بہت سارے ہیں. شاہ عبدالعظیم، تہران جب آپ جاتے ہیں تو تہران میں سب سے اہم زیارت تو ایک ہی، ایران کی زیارتیں جب ہم کرتے ہیں تو اصل مقصد ہمارا ہے مشہد جاؤ جہاں امام کا روزہ، اور قم جاؤ جہاں امام زادی کا روزہ. مگر تہران میں بھی ہم رکتے ہیں، وہاں 2 زیارتوں پہ لوگ جاتے ہیں، لیکن پہلی زیارت تو اتھینٹک نہیں، جناب شہر بانو کا پہاڑ. اتھینٹک زیارت وہاں ایک ہی ہے، شاہ عبدالعظیم، جن کے بارے میں امام نے کہا کہ اگر کوئی میری قبر کی زیارت کو نہ آ سکے، ان کی قبر کی زیارت کرے تو ایسا ہے جیسے میری زیارت کر کے جا رہا. ان شاہ عبدالعظیم نے، جو امام حسن کے پوتے کے پوتے، باقاعدہ طور پر ایک حدیث 10ویں امام سے نقل کی کہ گناہ نے کبیرہ کتنے، 40 اس میں آئے. تو فارمولا کون کون سے گناہ کبیرہ، ذرا سی خوش گفتگو ہے شروع میں، لیکن بس یہ آخری مرحلہ. امام نے کہا فارمولا کہ جو 4 کی کیٹیگری میں آ جائے وہ کبیرہ. نمبر 1، جس کو نام لے کر کہا جائے کہ یہ کبیرہ. نمبر 2، ہر وہ گناہ کبیرہ جس کو نام لے کر کبیرہ نہیں کہا گیا مگر قرآن یا معتبر حدیث میں یہ کہا گیا کہ اس کو جہنم ملے گی. ہر وہ گناہگار جس کے لیے قرآن اور حدیث میں لفظ جہنم آیا. ہم جیسوں کی مجلس میں تو ہر ایک کے لیے لفظ جہنم آ جاتا ہے، لیکن بات ہو رہی کہ قرآن میں آیا ہو یا حدیث. نمبر 1، جس کے لیے امام نے کبیرہ کہا. نمبر 2، لفظ کبیرہ امام نے نہیں کہا لیکن یہ کہا کہ اس کے لیے جہنم یا قرآن کی آیت میں آئی. مولانا آگے تشریف لائیے، آپ لوگ درود بھیجو محمد. لفظ جہنم آیا کہ یہ لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں. والذین تحبون ان تشیع الفاحشۃ، وہ لوگ جو بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، فلہم عذاب علیم، ان کے لیے قیامت کا دردناک عذاب. اب بے حیائی پھیلانا، اس کے لیے لفظ کبیرہ نہیں آیا کسی حدیث، لیکن لفظ جہنم آ گیا قرآن کی آیت میں. تو اب اگر ایک ایک چیز کی لسٹ بتاؤں تو بہت لمبی ہو جائے گی بات، میں ایک اصول بتا رہا ہوں. فارمولے کا تیسرا حصہ، ہر وہ گناہ کبیرہ جو پہلے 2 سے بڑا ہو. یعنی پہلا ہے کہ جس کے لیے امام کبیرہ کہتے، اور اگر امام کسی گناہ کے لیے کبیرہ نہ کہیں، اتنا کہہ دیں کہ یہ اس سے بڑا، تو جو کبیرہ سے بڑا ہے وہ خود بخود کبیرہ ہوگا. جیسے فتنہ، کسی حدیث میں فتنے کے لیے یہ نہیں آیا کہ فتنہ گناہ کبیرہ، لیکن سورہ بقرہ میں آ گیا الفتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بڑا گناہ، اور قتل کے بارے میں آ چکا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ. تو فتنہ خود بخود گناہ کبیرہ ہو گیا. کمپیوٹر کے ماہرین یہاں بیٹھے ہیں تو اس چیز ان کی سمجھ میں خود بخود آ رہی ہے، لاجک کا مسئلہ، کہ لفظ کبیرہ نہیں آیا لیکن کہہ دیا فتنہ قتل سے بڑا، اور قتل کے لیے لفظ کبیرہ آ چکا. اور نمبر 4، اس کو سمجھانا مشکل ہوتا اگر یہ آج کا ٹاپک ہوتا. نمبر 4، اس کو میں سمجھا نہیں رہا ہوں، خالی جو کتاب میں لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں. نمبر 4، اور ہر وہ گناہ کبیرہ جو معصومین کے زمانے سے آج تک پابند شریعت لوگوں کے ذہن میں ہو کہ یہ بڑا گناہ، معصومین کے زمانے سے آج تک پورا نسلن بعد نسلن جنریشن ٹو جنریشن کبھی سلسلہ کٹا نہ ہو، خانہ کعبہ کی دیوار پر نعوذ باللہ کوئی نجاست لگا دینا یا وہاں جا کے پیشاب کر دینا، نہ تو اس کو کبیرہ کسی آیت میں کہا گیا، نہ اس کے لیے لفظ جہنم آیا، نہ اس عمل کے بارے میں یہ لفظ آیا کہ یہ فلاں سے بڑا، لیکن زمان معصومین سے لے کے آج تک تمام پابند شریعت لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کتنا بڑا گناہ یہ آدمی کر رہا. جیسا اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ جب کسی سے جادو سیکھنے کی خواہش ظاہر کی، واقعہ تفصیل سے آ چکا ہے آج تو مختصر، تو اس نے کہا کہ ہاں اس کے لیے ہم پہلا سب سے پہلا سبق ہمارا یہ ہوتا کہ جب تم اس حالت میں ہو کہ غسل جنابت واجب، تو اس وقت قرآن پر پیر رکھ کر کھڑے ہو اور اس حالت کے اندر اپنے بدن پہ پانی ڈالو. مجمع کانپ اٹھتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ، اب قرآن پر نجاست کے عالم میں پیر رکھ کے کھڑا ہونا حرام تو ہے، لیکن جو کبیرہ کے فارمولے کے پہلے تین حصے اس پہ فٹ نہیں اترا، یعنی نہ تو کسی حدیث یا آیت میں آیا کہ قرآن پہ پیر رکھنا کبیرہ، نہ ہی کسی حدیث یا آیت میں اس کے لیے جہنم کی بات آئی، نہ ہی کسی آیت یا حدیث میں یہ کہا گیا کہ یہ فلاں سے بڑا، لیکن معصوم کے زمانے سے لے کے آج تک ہر پابند شریعت مسلمان کا ذہن جانتا ہے کہ حالت نجاست میں قرآن پہ پیر رکھ کے کھڑا ہونا کتنا بڑا گناہ. تو جو ان چار کیٹیگریز میں آتا وہ گناہ گناہ کبیرہ ہے، باقی سارے گناہ گناہ صغیرہ. اب ان چار کیٹیگریز آنے والے گناہ کبیرہ تو ان کی لسٹ کیا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، مرحوم آیت اللہ خوئی کی وہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے کہ جو آیت اللہ سیستانی کی بھی کتاب، تو اس میں سے ایک مختصر سے لسٹ پڑھ کر اپنے آج کے ٹاپک پہ آتا ہوں، اگرچہ ابھی ایک چھوٹی سی بات رہ گئی. فرماتے ہیں یہ مرحوم آیت اللہ خوئی کی کتاب منہاج الصالحین کی جلد اول، جہاں مجتہد کی تقلید کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جس کی تقلید کی جائے اسے عادل ہونا چاہیے، یعنی ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ ہر گناہ سے بچائے چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ. وقد عد من الکبائر، اور اب کبیرہ میں یہ گناہ گنے گئے، الشرک باللہ. دیکھیے بہت ساری لسٹیں ہیں لیکن مرجع نے کس کو اتھینٹک مانا اس کو اس لیے کتاب سے پڑھ رہا ہوں. شرک، والیأس من روح اللہ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، چاہے اپنے گناہوں کی وجہ سے انسان نا امید ہو. آج کے ماحول میں تو ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں، آج تو گناہ کر کے آدمی سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے، لیکن واقعاً مذہبی معاشرے میں ایسے لوگ ملے کہ گناہ کرتے تھے اور اتنے نا امید ہوتے تھے کہ اب تو ہماری بخشش نہیں ہوگی، کہ کبھی خودکشی کر لیتے تھے، کبھی پاگل ہو جاتے تھے. چوتھے امام کا مشہور واقعہ ہے نا کہ اپنے ایک شاگرد کو دیکھا پاگل پنے کے عالم میں گھوم رہا، پوچھا اسے کیا ہوا، کہا مولا اس نے کسی کو قتل کر دیا کبھی غصے میں آتا، اور اس کے بعد جو اس کے بدن پہ خوف طاری ہوا کہ اتنا بڑا گناہ میں نے کیا، ایک مسلمان کا قتل میرے ہاتھ سے ہو گیا، تو خالی عذاب خدا کو سوچتے سوچتے یہ پاگل ہو گئے. امام نے فرمایا اس کا پہلا گناہ چھوٹا تھا، دوسرا گناہ اس سے بھی بڑا. مولا اس نے تو ایک ہی گناہ کیا. کہا نہیں، قتل پہلا گناہ تھا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا دوسرا گناہ، تو یہ گناہ جو پہلے سے بھی بڑھ گیا. تو گناہ نے کبیرہ میں ہے رحمت سے مایوس ہونا، چاہے اپنے گناہوں کی وجہ سے رحمت سے مایوس اور چاہے حالات کی وجہ سے رحمت سے مایوس. کہ بھائی آپ کہیں کھلا جگہ کے حالات تو ایسے ہیں کہ کوئی امید نظر نہیں آتی ہے اور اب تو کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا اس سے بچنے، بدترین سے بدترین حالات میں چاہے اس صدام کے وہ مظالم ہیں جو عراق میں ہوئے، اور سپاہ صحابہ اور طالبان کے وہ مظالم ہوں جو پاکستان اور افغانستان میں ہو رہے ہیں، رحمت خدا سے کبھی مایوس نہیں ہونا، ورنہ جو مصیبت آ رہی ہے وہ تو آئے گی ہی، ساتھ ساتھ خدا کی ناراضگی. گناہ نے کبیرہ میں اسے ٹاپ آف دا لسٹ شرک کے بعد سمجھا گیا. والامن من مکر اللہ، اور گناہ نے کبیرہ میں تیسرا یہ کہ کبھی بھی اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھ لینا. اجی ہم تو دھلے دھلا ہیں کوثر کے پانی سے، نماز قضا کریں کہ لوگوں کا حق ماریں کہ بے حجاب گھومیں کہ شراب پیئے، ہم پہ تو عذاب آ ہی نہیں سکتا. دعائے کمیل یہ بتا رہی کہ انتہائی مقدس اور اب تک منزل عصمت والے شخصیتیں اتنا ہم کو ڈراتی ہیں عذاب خدا سے، صحیفہ کاملہ کی دعائیں اس کی دوسری گواہی دے رہی، تو یہ خود اپنی جگہ ایک گناہ کبیرہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو وہ بھی گناہ کبیرہ، اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لو کہ سب پر آ سکتا ہے، ہم پہ کیسے آ سکتا ہے؟ دیکھیں شاعری میں تھوڑی گنجائش، شاعر حضرات تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کو عقیدہ نہ بنا، اسے اپنا نظریہ نہ بنائیں، فقط اس کو شاعری کو شاعری ہی کی حد تک محدود رکھیں، یعنی واہ واہ ہو اور پھر بھول جائیں کہ ہم نے کیا کہا، اور مجمع سن جائے کہ بھول جائے کہ ہم نے کیا سنا. نہ شاعری میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ مجالے کسی فرشتے کی کہ ہمارے قریب آ جائے، اور مجالے کسی جہنم کی کہ ہم کو جلا دے، اور مجالے کسی عذاب قبر کی. یہ اگر عقیدہ بن جائے تو گناہ کبیرہ، اور اگر خالی زبانی باتیں ہوں شاعری کی حد تک وہ بھی، نثر میں تو شاید یہ بھی نہ چلے. وہ حقوق الوالدین، چوتھا گناہ کبیرہ ہے والدین کا آنکھ ہونا. اب آنکھ ہونا کسے کہتے ہیں؟ والدین نے کہہ دیا اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو کیا یہ بھی آنکھ ہونا ہے؟ کہا نہیں. وَهُوَ الْإِسَاعَةُ إِلَيْهِمْ، اپنی طرف سے ان کے خلاف کوئی ایسا عمل کرنا کہ ان کو اذیت پہنچے. اب اس کی ہر ایک کی تشریح ہے لیکن آج نہیں. وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ، کسی بے گناہ انسان کو قتل کرنا، ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنا، گجائیے کہ ہزاروں اور لاکھوں. البتہ انسان انسان برابر ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کا خون زیادہ قیمتی اور کسی کا خون کم قیمتی. وَقَتْلُ الْمُحْصَنَةِ، کسی پاک دامن عورت پر فعل حرام کی تہمت لگانا. وعقل و مال الیتیم ظلم، یتیم کے مال کو بطور ظلم کھانا. لیکن اگر بطور ظلم نہیں ہے بطور حق ہے تو اس کی اجازت. یہ میں بتا دوں کہ حدیثوں میں جب یتیم کے مال کا تذکر آتا تو ظلم ضرور آ جاتا کہ ناجائز طریقے سے کھانا. اسی لیے کہ جب پہلے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھی کہ یتیم کے مال کو نہ کھا، تو مدینے والوں نے یتیم کے ہاتھ کھانے پینے کی چیزیں بیچنا بند کر دی کہ بھئی اگر ہم اس کے ہاتھ گندم یا روٹی بیچیں گے تو اس کے پیسے لینا پڑیں گے، یہ تو حرام، تو ہم کیوں اس کے ہاتھ گندم بیچیں؟ ایسا کام کیوں نہ کرو جس میں ذرا بھی ڈاؤٹ نہ ہو. وہ یتیموں کی دوسرے طریقے سے موت آنے لگی، تو یہ پھر بار بار لفظ کہا گیا کہ ناجائز طریقے. والفرار من الزحف، میدان جنگ سے بھاگنا. واکل الربا، اور سود کھانا. والزنا، واللواط، والسحر یعنی جادو کرنا. والیمین الغموس الفاجرہ، جھوٹی قسمیں کھانا. واللہ باللہ، جھوٹی قسمیں کھانا. اب ومن الزکات المفروضہ، واجب زکات کو دینے سے منع کرنا. وشہادت الزور، عدالتوں میں جا کر جھوٹی گواہی دینا. وکتمان الشہادہ، اور اسلامی عدالت میں گواہی کو چھپانا. ایک واقعہ ہے کہ آپ گواہ ہیں، ایک چیز کے آپ گواہ ہیں، آپ نے کہا بھائی کون پڑے جھگڑے میں، اگر ہم نے فلاں کے خلاف گواہی دے دی تو وہ تو ہمارے اور ہماری نسلوں کے دشمن ہو جائیں گے. اسلامی عدالت میں گواہی چھپانا بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ. وشرب الخمر، شراب پینا. ومنہا ترک الصلاۃ، اور انہی گناہان کبیرہ میں نماز قضا کرنا، یا غیرہ مما فرضہ اللہ، یا دوسرے واجبات کو ترک کرنا متعمدا لیکن جان بوجھ کر. صبح آنکھ نہیں کھلی اور نماز قضا ہو گئی، کبھی کسی ایسے کام میں لگے رہے کہ بے خیالی میں نماز قضا ہو گئی، وہ الگ مسئلہ. البتہ یہ بتا دوں کہ اس لفظ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو اس میں نہیں ہے وہ جائز، اس کا مطلب یہ کہ جو اس میں نہیں ہے وہ گناہ صغیرہ ہے، لیکن پھر بھی گناہ تو ہے. ونقض العہد، معاہدہ کر کے ایگریمنٹ کر کے اس کو توڑنا. وقطیعت الرحم، اور رشتہ داروں کے حق کو ادا نہ کرنا. والتعرب بعد الہجرہ الی البلاد التی ینقض بہا الدین، اسلامی ماحول میں رہنے کے بعد ان شہروں کی جانب جانا جہاں دین کو نقصان پہنچ سکتا. والسرقہ، اور چوری. وانکار ما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا اس کا انکار کرنا. اللہ نے کہا کہ چور کا ہاتھ کٹے گا، آپ نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا ہاتھ کاٹنا کون سی انسانیت. اللہ نے کہا زنا کرنے والے کو سنسار کیا جائے گا، آپ نے کہا میری عقل قبول نہیں کرتی کہ سٹوننگ میں کون سی انسانیت. والکذب علی اللہ وعلی رسولہ وعلی الائمہ، اچھا جھوٹ، جھوٹ یقیناً بدترین حرام، مگر جھوٹ کی قسمیں، جھوٹ کی کوئی قسم گناہ صغیرہ جو مذاق میں بولا جاتا، اور جھوٹ کی کوئی قسم گناہ کبیرہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رسول اور ائمہ پہ جھوٹ بولنا، بل مطلق الکذب، بلکہ ہر قسم کا جھوٹ گناہ کبیرہ. واکل المیتہ، مردار کھانا، چاہے ڈائریکٹ کھایا جائے چاہے کسی برگر میں رکھ کے کھایا جائے. ودم، اور خون کو کھانا، ولحم الخنزیر اور سور کے گوشت کو کھانا، گرچہ یہ تو نہیں ہے کہ ترتیب کی وجہ سے فرق پڑے گا، لیکن سور کا گوشت بہرحال اس عبارت میں بعد میں آیا ہے اور گائے اور بکری کا گوشت پہلے آیا ہے اگر غیر اسلامی طریقے سے ذبح ہو. والقمار اور جوا کھیلنا، جو مذاق مذاق میں ہمارے یہاں جوا ہوتا ہے وہ بھی اسلام میں حرام. جو فلاں آدمی اس میں جیت جائے گا، جس کی بات صحیح نکلے گی وہ سب کو چائے پلائے گا. یہ چائے پلانا یہ بھی جوئے میں ہے اور یہ بھی حرام ہے اور گناہ کبیرہ. وہ اکل سہد اور حرام کمائی استعمال کرنا. اب حرام کمائی کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ پوری لسٹ ہم نہیں بتا رہے، کچھ مثالیں دے رہے. تسمن المیتہ، مردار کو بیچ کر جو قیمت لائی ہے، ہم نے کہا ہم حرام نہیں، ہم حرام گوشت نہیں کھا رہے لیکن بیچ رہے ہیں، یہ حرام کمائی. والخمر، شراب کھا نہیں رہے پی نہیں رہے شراب بیچ رہے، یہ بھی حرام کمائی. والمسکر، شراب کیا ہر نشے والی چیز کی کمائی. وہ اجرت الزانیہ، خیر اس کو کہنے کی ضرورت نہیں. وہ سمن القتل، ہم نے کتا بیچا، کتا بیچ کے جو پیسے کمائے، البتہ کون سا کتا؟ الذی لا یصطاد، جو شکار میں استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ شکاری کتے کی خرید و فروخت کو جائز قرار دیا گیا. وہ رشوہ علی الحکم ولو بالحق، اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے رشوت دینا، چاہے آپ سچے بھی کیوں نہ ہو. وہ اجرت الکاہن، نجومی اور کہانت کرنے والوں کی اجرت، وہ جو کچھ بھی لوگوں کو بتا کے پیسے کماتے ہیں، یہ سب مل کر ایک گناہ میں داخل ہوئے، حرام کمائی. یہ اس کی مثالیں دے رہے تھے. وہ سمن الجاریت المغنیہ، جو عورت گانا گاتی اور اس کی اجرت لیتی. وہ سمن الشطرنج، شطرنج خریدنے کی جو اجرت لی جاتی، بیچنے کی جو اجرت لی جاتی. فَإِنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ مِنَ الصُّحُفِ، یہ ساری اجرتیں حرام کمائی ہے اور حرام کمائی گناہ کبیرہ. اسی طرح فرماتے ہیں کہ ناپتول میں کمی کرنا. وَمَعُونَةُ الظَّالِمِينَ، گناہان کبیرہ کی لسٹ تقریباً اختتام پر ہے مرحوم آغا خوئی کی کتاب کے اعتبار سے، اور یہی عبارت آیت اللہ سیستانی کی. وَرُقُونَ إِلَيْهِ، ظالموں کی مدد کرنا، بلکہ مدد نہیں خالی ان کی طرف جھکاؤ ظاہر کرنا. وَالْوِلَايَةُ لَهُمْ، اور ان کی طرف سے وہ عہدے قبول کرنا جس کا تعلق پبلک ایڈمنسٹریشن سے ہوتا، وہ بھی حرام ہے. وَالْكِبْر، ایروگینس ظاہر کرنا، تکبر ظاہر کرنا، گھمنڈ ظاہر کرنا، بلا وجہ کرتے پھرنا. وَالْإِسْرَاف وَالتَّبْذِيرُ، جو آج کا ٹاپک، اور اسراف و تبذیر یعنی فضول خرچی. والاستخفاف بالحج، اور حج کو ہلکا سمجھنا. استخفاف معنی ہلکا سمجھنا، اس کی تشریح پچھلے جمعے کے لیکچر میں آ چکی ہے، جو لوگ نہیں آ سکے تھے ان کو بہرحال اس کے نوٹس پہنچنے والے ہیں. والاشتغال بالملاہی، لہو و لعب کے کاموں میں مشغول ہونا. کل غنا بقصد التلاہی، جیسے گانا گانا یا گانا سننا. وضرب الاوتار، میوزیکل انسٹرومنٹ کو استعمال کرنا. اور گناہان کبیرہ، فرماتے ہیں کہ ایک گناہ ہے غیبت، اور انہی گناہان کبیرہ میں بہتان علی المومن، مومن پر بہتان باندھنا. اور گناہان کبیرہ کا جو فارمولہ دیا تھا، بہتان اس میں سے تیسرے نمبر پر آتا. غیبت کے لیے حدیث آئی ہے کہ غیبت گناہ کبیرہ، بہتان حرام ہے لیکن وہ گناہ کبیرہ، اس کی حدیث نہیں آئی. لیکن فارمولے کا تیسرا حصہ سی وہ کیا تھا؟ غیبت کبیرہ، اور رسول نے کہا بہتان غیبت سے بھی بڑا، کیونکہ ابو ذر غفاری نے ایک جملہ کہا تھا، غیبت کی تقریر غالباً اگلے ہفتے یا اس کے اگلے ہفتے، تفصیل وہاں آئے گی، لیکن ایک جملہ سن لی. پیغمبر نے کہا تھا جس نے کسی کی غیبت کی، یہ اس کا گناہ ہے اور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. ابو ذر نے کہا اللہ کے رسول، اور اگر ہم وہ بات بتائیں جو اس میں پائی جاتی اور اس کے منہ پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں؟ پیغمبر نے کہا یہی تو غیبت ہے جس کی میں مذمت کر رہا تھا، اور جو چیز پائی ہی نہ جائے وہ تو بہتان ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ. تو غیبت کو کبیرہ کہا گیا، بہتان کو کبیرہ نہیں کہا گیا، لیکن تیسرا اصول فارمولے کا کہا گیا کہ یہ غیبت سے بھی بڑا. خیر، بہتان. سب المومن، کسی مومن کو گالی دینا. وہ احانتو، کسی مومن کی توہین کرنا. گالی دینا الگ ہے اور توہین الگ ہے. توہین میں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ارے فلاں صاحب تو بڑے حضرت، اب حضرت بڑے احترام کا لفظ ہے، حضرت انبیاء کے ساتھ آتا، گالی تو نہیں لیکن توہین. اور کسی مومن کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا. اور گناہن کبیرہ میں بس ختم ہو رہی ہے لسٹ، ان نمیمت و بین المومنی، چغلی، غیبت الگ ہے چغلی الگ ہے. خود کہتے ہیں کہ ایسی بات دو مومنوں کے بیچ میں کرنا جو ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کا سبب بنے. ومن القیادہ، اب یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ ممبر سے میں اس کو سمجھانا نہیں چاہتا. اور ملاوٹ، مال کے اندر ملاوٹ، اور اسی میں ریا، یعنی انسان دنیا داری اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھے اور روزہ رکھے، اور اس میں دو گناہ جو بیچ میں آ رہے تھے میں نے اس کو چھوڑ دیا، آخر میں اب لا رہا ہوں، یہیں سے ہماری تقریر کا حصہ دوم شروع ہو رہا ہے. اور فرماتے ہیں گناہن کبیرہ میں یہ آخری دو گناہ اور، اصرار علی الذنوب الصغائر، چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ اصرار کرنا، و استحقار الذنوب، اور کسی گناہ کو بہت معمولی سمجھنا. آگے پیغمبر کی حدیث لکھی، اشد الذنوب ما استحان به صاحبه، کہ سب سے بدترین وہ گناہ جسے کرنے والا چھوٹا سمجھ کے کرے. اب یہ ایک لسٹ آئی ہے مرحوم آیت اللہ خوئی اور موجودہ مراجع میں سے آیت اللہ سیستانی کی کتاب میں، لیکن ایک لفظ انہوں نے اس کے ساتھ لکھا منہا، یہ کمپلیٹ لسٹ نہیں ہے، کبیرہ میں سے کچھ کبیرہ، یہ اس کے بعد بھی کبیرہ باہر، کچھ ایسے بھی ہیں جو اس سے باہر. ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ آخر سارے کے سارے گناہ کبیرہ ایک لسٹ میں کیوں نہ آ گئے. اس کے چار مختصر جواب ہیں جن میں سے ایک پچھلی دفعہ آ چکا ہے لیکن اسے دوبارہ دہرانا، کیوں؟ وہی تو سورہ نساء کی 31ویں آیت کے اس لفظ کو حل کرے گا. لیکن پہلے تین جواب کیا؟ پہلے تین جواب یہ کہ سارے گناہ کبیرہ آخر ایک جگہ کیوں نہیں آئے. اس کا پہلا جواب جو بہت اہم جواب، وہ یہ کہ بعض اوقات امام جس مجمع کے سامنے گناہ یا واجبات بتاتے ہیں وہ مجمع برداشت کی طاقت نہیں رکھتا. الحمدللہ ہم لوگ تو بہت زیادہ پروف ہیں ہر چیز کے، چنانچہ ہم پر تو یہ عذاب وذاب جہنم وغیرہ کا اتنا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا. لیکن جو مجمع امام معصوم کی یہ باتیں سننے کے لیے آتا تھا وہ اتنا خوف خدا سے بھرا ہوتا کہ بعض اوقات امام اس لیے تقریر آگے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں میں سے کوئی مر مرا نہ جائے، اور مرے ہیں لوگ. اب جیسے مثلا یہ کہا جائے کہ بھائی پہلے سے کیسے پتا چلا کہ کوئی مر نہ جائے، تو مولا متقیان پہلے امام ہیں نا، انہی سے ایک مرتبہ ان کے صحابی حمام نے پوچھا، مولا خطبہ حمام بہت مشہور، مولا متقی کی پہچان بتائیے، متقی کہتے کسے؟ نہج البلاغہ میں دو خطبے آپ کو ایسے ملیں گے جس کے آخر میں نوٹ لکھا کہ یہ خطبہ مولا کو انکمپلیٹ چھوڑ دینا پڑا، کمپلیٹ ہی نہ کر سکے. ایک خطبہ شخشقیہ، بڑا اہم خطبہ، کہ مولا یہ بتا رہے تھے کہ مجھ پر قرآن، مجھ سے پہلے والوں نے کیا کیا ظلم کیے، میرا کیا کیا حق چھینا گیا، اور باقاعدہ نام لیا مولا نے اور ہر ایک کا اس انداز سے کیریکٹر پیش کیا کہ واقعا اگر یہ خطبہ مکمل ہو جاتا تو ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت بھی نہ تھی دشمنان اہل بیت کے کردار کو سمجھنے کے لیے. لیکن ہوا کیا کہ جب مولا بالکل اپنے خطبے کے پیک پر پہنچے تو کسی نے کھڑے ہو کر مولا سے ایک دوسرا سوال کر لیا کسی اور ٹاپک کا، مولا نے اس کو جواب دی. اب پبلک سمجھ رہی تھی اس کو جواب دے کے مولا دوبارہ اس خطبے کی طرف آئیں گے، لیکن نہیں، مولا نے منع کر دیا. کہا وہ شخصیت، ایک جوش کی کیفیت تھی، ادھر جو اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی اب وہ کیفیت نہ رہی، اب میں اس خطبے کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہوں. اور یہ نہج البلاغہ کے بالکل شروع میں ہے، تیسرے نمبر کا خطبہ، وقت ملے آج گھر جا کر تو چاہے خطبہ نہ پڑھے اس کے آخر کا ہی نوٹ پڑھ لی کہ مولا کو بیچ میں کسی نے اٹینشن ہٹا دی، واپس اس خطبے کی طرف آئے کہ آگے نہیں، اب وہ جوش نہیں رہا، اب وہ حالت نہ رہی، میں خود بھی اس خطبے کو مکمل نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض اوقات مولا کے پاؤں کی خاک بھی جو لوگ نہیں ہیں ذاکرین اور خطبہ، ان کے ساتھ بھی یہ کیفیت گزرتی، کسی دن آف دا کلر نظر آتے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں کہ وہ حالت ہی اب نہ رہی. اور دوسرا خطبہ حمام، حمام نے سوال کر لیا تھا کہ مولا یہ بتا دیجئے متقی کسے کہتے ہیں، اور مولا نے خطبہ شروع کیا، انکمپلیٹ چھوڑا جو اس کے آخر میں لکھا. اور کیوں انکمپلیٹ چھوڑا؟ کہا کہ خطبہ ابھی آدھا ہی ہوا تھا کہ حمام نے چیخ ماری، زمین پہ غش کھا کے گرے اور مر گئے، برداشت نہ کر سکے متقی کی صفات. اور آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے بھائی اس میں کیا ایسی بات، ہم تو اس سے 10 times زیادہ کو برداشت کر لیں. بھائی اپنا اپنا وہ ظرف ہوتا ہے، حمام برداشت نہیں کر سکتے. مولا کیا کرے، نمازیں پڑھتا ہو، اسراف نہ کرتا ہو، تواضع ظاہر کرے، ایسی صفت وہ برداشت نہ کر سکے. تو بعض اوقات جبکہ اس میں تو مولا فقط اچھائیاں بتا رہے ہیں. گناہوں کا تذکرہ تو معصومین کے صحابیوں کو اور پریشان کر دیتا تھا. تو بعض روایتیں اس لیے انکمپلیٹ رہ جاتی تھیں. نمبر دو, بعض ایسے راوی تھے کہ مولا سے ایک طرح انہوں نے سوال بھی کیا تو اتنا کیا کہ مولا آدھے گناہ ہم کو معلوم ہے باقی آدھے بتائیے. تو جتنے اس کو چاہیے اتنے امام نے اس کے سامنے بیان کی. گناہ نے کبیرہ کی کمپلیٹ لسٹ نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی کہ بہرحال کچھ راوی ایسے تھے جن کا حافظہ اتنا طاقتور نہیں تھا کہ ساری باتیں یاد کر لیتے. اس مجمعے کو تو شاید 10 بھی یاد رہ جائے تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا, لیکن واقعا میں کیا ہوں کہ آپ میری بات سنیں. امام کا کلام سن کے بھی لوگ بھول جاتے تھے. اور ایک چوتھی وجہ اور بھی وہی ہے کہ گناہ نے کبیرہ امام نے بتائے تو بعض اوقات ایک گناہ میں دوسرا گناہ چھپا کے بتا دیا اور راوی سمجھ گئے, ہم نہیں سمجھ پاتے. جیسے اس کی مثال وہی حدیث ہے جو گزری کہ مولا نے بتایا 7 بڑے بڑے گناہ, وہ راوی تو سمجھ گیا لیکن دوسرا وہاں بیٹھا تھا کہا یہ آپ نے کیا بتا دیا فرزند رسول, 7 بڑے گناہ بتایا اس میں نماز کا ذکر ہی نہیں. کون سے 7 گناہ؟ کفر اور حقوق اور قتل اور یتیم کا مال اور سود کھانا اور نان مسلم ملک میں جا کے رہنا اور میدان سے بھاگنا. کہا اس میں تو نماز تو آئی نہیں, آج تک تو ہم نے سنا تھا کہ نماز بہت ہے. امام نے کہا میں نے سب سے پہلے کیا کہا؟ کہا مولا آپ نے کفر کہا. تو کہا نماز خود بخود اس کے اندر آ گئی, یہ کفر ہی کی ایک چاپ. من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر. تو بعض اوقات اس لیے بھی امام نے بات کو شارٹ کیا. لیکن آخری جو اس کا جواب ہے وہ وہی جو پچھلی دفعہ آ چکا تھا کہ اگر پبلک کو یہ بتا دیا جائے کہ دیکھو یہ تو ہیں گناہ کبیرہ اور یہ ہیں گناہ صغیرہ, تو وہ اگلا سوال کریں گے کہ مولانا ہماری اردو کمزور ہے, صغیرہ کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا صغیرہ وہ ہیں جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اور یہ گناہ وہ ہیں جو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. اچھا پھر تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اب تک تو ہم اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے. مثلا گناہان صغیرہ کچھ میں بتا رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ آپ اسے کریں اور اس لیے بھی نہیں کہ آپ وہ آیت ذہن میں رکھیں کہ خدا نے کہا ہے کہ اگر کبیرہ سے بچو گے نکفرنکم سیئاتکم تو چھوٹے ہم خود ہی معاف کر دیں گے. نہیں, وہ ابھی اگلے مرحلے میں اصول طے پا رہا کہ صغیرہ خود ہی معاف ہوتے لیکن کب, کنڈیشن کیا. مثلا سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا یہ حرام, چاہے وہ سونے اور چاندی کا وہی برتن کیوں نہ ہو جس میں انڈیا اور پاکستان میں پان لگا کر لوگوں کو پیش کیے جاتے ہیں. تھالی آتی ہے نا اسپیشل جس میں پان لگا کے پیش کیے جاتے ہیں, عموماً چاندی کی ہوتی ہے. سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا اور پینا حرام لیکن گناہ صغیرہ. مثلا خود مرد کے لیے سونا پہننا, اس مجمع کی بات نہیں کہتا لیکن میں نے جس مجمع میں یہ بات کہی لوگوں نے کہا اچھا تو بلا وجہ ہم سونے کی انگوٹھی سے بچاتے تھے اپنے آپ کو, حید گناہ ہے لیکن چھوٹا گناہ ہے اتنا تو چل جاتا. پبلک ویسے ہی کہہ رہی ہے اتنا چل جاتا, اور کہاں ان کو اگر قرآن کی آیت بھی پتا چل جائے کہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اتنا تو چل جاتا, تو بالکل ہی وہ جری اور بے باک ہو جائیں گے. مثلا اچھا تیسرا والا مسئلہ شاید آپ کے لیے اتنا اہم نہ ہو کیونکہ ذہن اس طرف نہ ہو لیکن اپنی جگہ اہم, گناہ نے صغیرہ پیشاب وغیرہ کرتے وقت روبہ قبلہ ہونا یا پشت بقبلہ ہونا یہ حرام ہے, لیکن کون سا حرام کا یہ بہرحال گناہ صغیرہ میں آتا. مرد کے لیے ریشم کا لباس پہننا, اور اکثر مراجع کے نزدیک اس میں پیور سلک کی ٹائی بھی آ جاتی, احتیاط کرتے ہیں لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں لیکن اگر یہ لفظ آ جائے کہ گناہ صغیرہ. تو اب یہ جو گناہ صغیرہ چند میں نے بتایا ورنہ اس کے علاوہ اور بھی اس کے اندر بہت سارے آ جاتے ہیں. گناہ صغیرہ, نامحرم عورت کی فوٹو دیکھنا بہرحال حرام اگر ساری کنڈیشن اس میں پوری اتر رہی کہ عورت حجاب کرنے والی ہے اور آپ اس کو جانتے ہیں کہ کس فیملی سے اس کا تعلق ہے. تو جس طرح نامحرم کو فیس ٹو فیس دیکھنا حرام ہے, اس کو فوٹو دیکھنا بھی حرام. لیکن ابھی گناہ صغیرہ, ابھی کا مطلب کیا ہے کہ ابھی اسی تقریر میں 5 منٹ کے بعد یہ کبیرہ بننے والا, ابھی فی الحال یہ گناہ صغیرہ. تو اگر اس طرح سے کوئی لسٹ دی جائے اور ساتھ میں قرآن کی وہ آیت سنائی جائے کہ یجتنبون الکبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ ہم معاف کر دیں گے. تو دیکھیے خود بخود دل میں خیال آ جائے گا کہ ہم تو بلا وجہ اس میں اتنی زیادہ احتیاط کر رہے تھے. چلے وہ مثال بھی میں دے دوں جو زیادہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو میں نے ایک لسٹ بتائی ہے یہ پھر بھی اتنی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. پانچویں مثال گناہ صغیرہ, شراب نہیں, سور نہیں, مردار نہیں, نجس چیز کھانا.
نجس چیز کھانے کا مطلب یہ کہ اس چیز کے سارے انگریڈینٹ صحیح ہیں. پکایا کسی ہندو نے. سموسہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آتا ہے, تڑپ کے رہ جاتے ہیں کہ ہندو کے ہاتھ کا سموسہ. پاپڑ لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں, بڑے کرکرے سے ہوتے ہیں, کرسپی ٹائپ کے, لیکن تڑپ کے رہ جاتے ہیں. یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو تڑپ کے رہ جاتے ہیں. میں بہت سے لوگ تو شریعت کو تڑپا دیتے ہیں. لیکن ابھی تک تصور تھا, یا جیسے مٹھائیاں, یہاں کا زیادہ بڑا مسئلہ تو مٹھائیاں, کہ مٹھائیوں کے انگریڈینٹس کے اندر کوئی حرام چیز نہیں. اگر انگریڈینٹس میں حرام چیز ہو تو گناہ کبیرہ میں چلی گئی. باقی صرف یہ کہ ہاتھ اس کو لگا نان مسلم کا, تو نان مسلم کا ہاتھ جس حلال اور پاک چیز کو لگے, اس خالی اس نے پکایا, وہ گناہ تو ہے, کوئی شک ہی نہیں. لیکن کون سا گناہ؟ گناہ صغیرہ. اب اگر یہ مسئلہ اس طرح سے بتا دیا جائے تو کیا بہت سارے لوگ آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جو کہیں گے اچھا یہ چھوٹا گناہ, اور ساتھ ساتھ جی کون سا چھوٹا گناہ ہے جو ویسے ہی معاف ہو جاتا؟ تو بلا وجہ ہم نے آج تک اپنے نفس پر اتنا ظلم کیا, اور بیچارہ ہم سے کہتا تھا کہ گلاب جامن کھا لو, لڈو کھا لو, اور بالوشاہی کھا لو, اور ہم تو ڈائبٹک پیشنٹ بھی نہیں تھے, یہ تو آج بہت آسان ہو گیا مسل. یہی چیز کہ جہاں کسی گناہ کا نام لے کر یہ کہہ دو کہ یہ صغیرہ, ایک مرتبہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ پھر اس کے کرنے میں تو کوئی حرج ہی نہیں. تو وہ جو ایک تصور, وہ ایک نفسیاتی چیز, اس کی وجہ سے کمپلیٹ لسٹ ابھی نہ دی گئی. کسی میں 7 آئے, کسی میں 40 آئے, کسی میں 70 آئے, اور ہر ایک کے بعد کہہ دیا گیا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ صغیرہ گناہ. اب ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی مولانا کم از کم یہ 4-5 تو خود آپ نے کہہ دیا کہ یہ صغیرہ گناہ, تو یہ تو ہم کنفرم ہو گئے نا کہ یہ تو ہم کر سکتے ہیں, اور ہمارے بڑے گناہ سے ہم بچتے ہیں تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. ہم وہ ہیمبرگر سے بچتے ہیں تو گلاب جامن اس کی وجہ سے معاف ہو جائے گی. اب آئیے اس کا بھی ایک جواب فی الحال سن لیجیے, اور اس کے بعد میں آپ کی جان چھوڑوں, اس لیے کہ آج کا دن ایسا دن ہے کہ آپ حضرات کو آپس میں باتیں زیادہ کرنا ہے. آج ایک سوشل گیدرنگ زیادہ ہے جو بہت اہم مقصد بھی ہے, نماز جماعت وغیرہ. خود نماز جماعت کہ نماز جماعت جب واجب ہو جاتی اور پھر بھی آدمی اس کو اٹینڈ نہ کرے تو گناہ تو ہے, مگر گناہ صغیرہ. خود نماز نہ پڑھے گناہ کبیرہ, نماز پڑھے جماعت کے ساتھ نہ پڑھے جب جماعت واجب تو صغیرہ. مگر اب ایک جو آخری دو جملے آپ نے مرحوم آیت اللہ خوئی کی کتاب سے سنے ہیں, اب ذرا سا اس کو مسئلے کی شکل میں ڈھلتا دیکھ لیجیے. گناہ کبیرہ کے آخر میں کیا کہا؟ کہ ہاں دو گناہ صغیرہ ایسے دو جو گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں, نمبر 1 اسرار, نمبر 2 استحقار. اور یہ بھی لکھ کر کہا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور مثالیں. تو اب ایک جملہ سنیے کہ قرآن نے یہ بتایا کچھ گناہ چھوٹے, اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں خود بخود اگر آدمی بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا. لیکن شرط یہی ہے کہ صغیرہ صغیرہ ہی رہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ یا تو نمبر 1 آپ کو کنفرم ہو کہ یہ گناہ صغیرہ تھا, اور نمبر 2 یہ بھی کنفرم ہو کہ صغیرہ ہے, تھا اور ہے. ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ 4 یا 5 حالتوں چھوٹا گناہ بڑا بن جاتا. نمبر 1 اگر کسی گناہ کو آپ ریپیٹ کریں, میں ایک مثال دینا نہیں چاہتا تھا, گناہ صغیرہ میں ایک اور بھی آتا ہے. میں جان بوجھ کے اوائڈ کر رہا تھا, جیسے سموسے کو میں نے اوائڈ کیا پھر میری زبان پہ آ ہی گیا داڑھی منڈوانا, یہ بھی صغیرہ گناہ. لیکن چونکہ مثال سب سے بہترین یہی بن رہی تھی اس لیے بے اختیار زبان پہ آ رہا. گناہ صغیرہ میں نے پہلے 4 بتائے تھے, پھر سموسہ ملا کے 5 کیا, اب داڑھی ملا کے 6 کر دیا. مگر صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے کب؟ نمبر 1 اگر اسرار ہو. اسرار مانے ریپیٹیشن. تو داڑھی منڈوانے والے بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ریپیٹیشن نہیں ہوتی, تو وہ تو کبیرہ ہو گئے. نمبر 2 استحقار, ایک ہی مرتبہ کیا آپ نے لیکن یہ سمجھ کے کیا کہ معمولی گناہ. اگر یہ ایک تو ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں گناہ تو گناہ ہے, اللہ کی نافرمانی, گناہ بہت بڑی چیز ہے, لیکن کیا کروں مجبور ہے, ہو رہا ہے مجھ سے. وہ والی مجبوری نہیں جس کو اسلام مانتا. اور ایک آپ کہیں ارے تو چھوٹا موٹا گناہ, اتنا تو چل جاتا ہے کہ آدمی بالکل ہی معصوم بن کے بیٹھ جائے. جہاں گناہ کو ذرا سا بھی حقارت کے ساتھ دیکھا گیا کہ ارے اس سے چھوٹے گناہ کی کیا ویلو, خود بخود وہ گناہ کبیرہ بن جائے گا چاہے ایک ہی مرتبہ کیا جائے. نمبر 3 صغیرہ کبیرہ کیسے بنتا؟ نمبر 3 اگر گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پہ آدمی کو ذرا خوشی بھی ہو, کہ بھائی وہاں آج تو ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیا. من اذنب ذنبا وهو ظاہر ادخل النار وهو باق. پیغمبر کی حدیث, جو گناہ کرتے وقت خوش ہوتا ہے, ہنس رہا ہوتا, وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا اس حالت میں کہ رو رہا ہوگا. یہاں ہنس رہا ہے تو رو رہا ہوگا. تو اگر کوئی گناہ ایک ہی بار کیا, صغیرہ گناہ ایک ہی بار کیا, اسے حقیر بھی نہیں سمجھا, لیکن گناہ کرنے کے بعد دل میں خوشی سی آ رہی, کوئی اس کے اوپر ندامت نہیں ہے, کوئی پچھتاوا نہیں, تو یہ خود گناہ صغیرہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے. نمبر چار, یہ آپ کے لیے ہے نہیں مگر بات کمپلیٹ ہو جائے اس لیے آ رہا ہے. نمبر چار, اگر انسان کسی گناہ کو فقط اس لیے کرے کہ آج کل میرا اللہ سے جھگڑا چل رہا ہے, میں گناہ کہاں, گناہ چھوٹا ہے اور میں نہیں, گناہ ہے اور میں مانتا ہوں کہ گناہ, لیکن نہیں, کیوں اللہ نے میرے گھر پہ مصیبت بھیجی, تو میں بھی کم از کم اس کا ایک قانون توڑوں گا. ایسا جذبہ بہت کم لوگوں میں ہوگا, کیونکہ عموماً جن لوگوں میں یہ جذبہ ہوتا وہ تو اسلام سے ہی نکل جاتے, لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کو اللہ بھی مان رہے مگر اللہ سے جھگڑا ہو گیا. نعوذ باللہ, یہ جملے ہی پورا بدن آدمی کا تھر تھر کانپ جاتا, چپ دی کا شوربا, تم اللہ سے لڑنے چلے. لیکن یعنی اس پر تو وہ مثال بھی پوری نہیں اترے گی کہ مچھر کسی ہاتھی کی پیٹھ پر بیٹھ گیا, کہنے لگا سوری, مجبوری میں آپ کے اوپر لینڈ کر گیا, مجھے پتا ہے کہ میری وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی, لیکن اس وقت میں بہت مجبور ہوں. ہاتھی نے کہا مجھے تو پتا بھی نہیں چلا تم آئے کب اور گئے کب, تکلیف کی کیا بات. یہ بھی مثال پوری نہیں اترے گی, ہم اللہ سے لڑنے چلے, لیکن چونکہ باقاعدہ رسول کے زمانے میں ایسے مسلمان بھی ہوتے جو یہ کہا کرتے کہ اچھا اگر تو نے فلاں کام کیا ہے تو میں یہ کام کرتا ہوں. کسی کا بیٹا مر گیا, کسی کو مالی نقصان ہو گیا, سرکشی کی نیت, چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کیا جائے. ہم لوگوں کو ایسے لوگ کسرا جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی بات بتائی کام ہو رہا نا, پہلے ہمارا ارادہ تھا کہ یہ کام نہیں کریں گے, لیکن اب آپ نے کہا اب تو ہم کر کے رہیں گے یہ کام. جیسے والدین کے ساتھ بڑوں کے ساتھ کبھی ایسی بدتمیزی چھوٹے کرتے ہیں, تو اگر اس نیت سے کیا جائے یہ آپ کے لیے نہیں. نمبر پانچ, دیکھیں پانچ چیزیں ہیں جو صغیرہ کو کبیرہ بنا دیتی, تو وہ جو گناہ آپ نے صغیرہ کے نام سے سنے ان میں اب کتنے بچے آپ کے ہاتھ میں, اب جو آپ دیکھیں گے تو خالی ہو گئے ہاتھ, ادھر سے آپ کو صغیرہ کہہ کے دیے گئے, ادھر سے پانچ اصولوں کے ذریعے واپس لے لیے گئے. پانچواں کون سا, جو دعائے کمیل کے شروع میں آتا, بالکل شروع میں نہیں تھوڑی دیر کے بعد, کہ پروردگارا میں گناہ پہ گناہ کرتا رہا اور تو نے عذاب دینے میں جلدی نہ کی, تو میں یہ سمجھتا رہا کہ تو مجھ سے راضی. پانچواں اصول کہ اگر آدمی کوئی گناہ کرے پھر یہ دیکھے کہ میرے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا تو یہ سمجھے کہ ہاں اس کا مطلب یہ کہ جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. سورہ مجادلہ قرآن کریم کا سورہ نمبر 58, اور اس سورہ کا تذکرہ کوئز کی کتابوں میں اکثر آتا ہے. کوئز, قرآن کوئز ہوتے ہیں نا, قرآن کا سب سے بڑا سورہ, قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ, وہ کون سا سورہ ہے کہ جس کے اندر اہل بیت کا تذکرہ ہے, وہ کون سا سورہ ہے جس میں فبے آئیے اعلیٰ کی آیت آئی. تو کوئز میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ قرآن کا وہ کون سا سورہ جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ریپیٹ ہوا, اگر 10 آیتیں تو ہر آیت میں لفظ اللہ آیا, وہ ہے سورہ مجادلہ. پورے قرآن میں فقط ایک سورہ ایسا, سورہ قل ھو اللہ کے اندر بھی ہر آیت میں اللہ کا لفظ نہیں آیا, سورہ مجادلہ اس کی آٹھویں آیت. اس کی آٹھویں آیت, وَيَقُولُونَ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ, کہ ارے ہم نے گناہ کر لیا, اللہ نے ہم نے عذاب نہیں بھیجا. یہ وہ لوگ کہتے ہیں, قرآن نے کہا حسبہم جہنم, بس تمہیں تو جہنم مل کے رہے گی. یہ جو تم نے دل میں خیال کیا, یہ جو تمہارے ذہن میں خیال آیا کہ ہم نے گناہ کیا, اتنا بڑا نہیں چھوٹا سا گناہ, لیکن کوئی عذاب نہیں آیا, ارے کچھ ہوا نہیں, کوئی نقصان نہیں ہوا. جیسے کوئی نئی چیز آدمی کے سامنے آیا, آدمی ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگاتا کہ چپک کے نہ رہ جاؤں, کہیں یہ مجھے کاٹ نہ لے, آپ نے ہاتھ لگا کچھ نہیں ہوا, میں ارے میں تو ملا ہوا جا ڈر رہا تھا, اس میں تو کوئی ڈرنے کی بات ہی نہیں. گناہ کیا اور یہ دیکھا کہ کچھ نہیں ہوا, ارے مولانا تو بلا وجہ ڈراتے کہ فلاں گناہ کرو گے تو رزق میں برکت اڑ جائے گی, اور فلاں گناہ کرو گے تو عمر کم ہو جائے گی, اور فلاں گناہ کرو گے تو گھر میں نحوست آ جائے گی. یہاں تو الٹا ہو رہا, اور زیادہ ہٹے کٹے صحت مند فٹ فاٹ ہو گئے, جتنا سور کھاتے جاتے ہیں اتنا سور کی طرح پھیلتے جاتے ہیں مثلا, اور زیادہ انرجی آ رہی تو بلا وجہ ڈرا رہے تھے. قرآن کہتا آیت ہے سورہ مجادلہ 58 نمبر کا سورہ, وَيَقُولُونَ لَوْلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ, آخر ہم نے گناہ کر لیا پھر بھی عذاب نہیں آئے, وہ خوش ہو گئے مطمئن ہو گئے, اور یہی دعائے کمیل کے شروع میں, اور یہی پانچواں اصول ہے. تو گناہ صغیرہ یقیناً اللہ خود بخود بھی معاف کر دیتا ہے, بشرط یہ کہ صغیرہ کو ہم صغیرہ رہنے دیں. لیکن اگر ایک سے زیادہ مرتبہ کر کے ریپیٹ کر دیا، یا ایک ہی مرتبہ کیا لیکن معمولی سمجھ کے کیا، یا گناہ کیا لیکن کوئی ندامت، کوئی پچھتاوا، کوئی اپنے عمل پر پشیمانی دل میں نہیں آئی، یا اگر گناہ کیا سرکشی کی نیت سے، یا اگر گناہ کر کے سوچا کہ ارے اس کا تو کوئی نقصان ہی نہ نکلا، تو وہ تو صغیرہ رہا کہاں، وہ تو کبیرہ ہو گیا. اور یہ آیت ان کے لیے ہی نہیں کہ جو لوگ صغیرہ گناہ کرتے ہیں ان کو ہم معاف کریں گے، کبیرہ والوں کو معاف نہیں کریں گے. یہ بار بار قرآن نے کہا. لیکن اگر کوئی آدمی گناہ صغیرہ کرے اور ان پانچوں چیزوں سے بچ کے بھی گناہ صغیرہ کرے، تو اس کی معافی کا بہت زیادہ امکان ہے بغیر ان دو چیزوں کے جو گناہ کبیرہ کو بھی معاف کر دیتی. اب یہ تقریر کا اختتام آ گیا کہ دو چیزیں تو اسلام میں ایسی ہیں جو گناہ کبیرہ کو بھی معاف کر دیتی. نمبر ایک توبہ. توبہ وہ چیز جو دعائے کمیل کے شروع میں بتائے گئے تو ہر گناہ کو معاف کر دیتا، بلکہ گناہ کبیرہ کی لسٹ ہی شروع ہوئی تھی نمبر ٹو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بڑے سے بڑا گناہ معاف ہوگا. اور نمبر دو شفاعت معصومی. یہ خود اپنی جگہ بالکل ایک ویلڈ مسئلہ ہے اسلام میں. بڑے سے بڑا گناہ کبیرہ بھی اس کی وجہ سے معاف ہو جاتا اگر معصومین انلمیٹڈ حق شفاعت. لیکن وہی بات کہ امام نے خود اپنے حق شفاعت میں کچھ ریسٹرکشن ڈالی کہ ہم ان کی شفاعت کریں گے، ہم ان کی شفاعت نہیں کریں گے، وہ الگ مسئلہ. اللہ نے نہیں کہا کہ ہم تم کو یہ ریسٹرکٹڈ حق دے دیں، نہیں، ان کا حق تو بغیر کسی پابندی کے. تو یہ دو چیزیں توبہ اور شفاعت بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرا دیتی. یہی جواب ہے، جواب نہیں، یہی وضاحت ہے پیغمبر کے فرمان. پیغمبر نے کہا کہ میں نے اپنی شفاعت کو محفوظ کر کے رکھا ہے، سیو کر کے رکھا اپنی امت کے ان گناہگاروں کے لیے جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں، اس لیے کہ صغیرہ گناہ جو ہے وہ اللہ ویسے ہی معاف کر سکتا ہے اگر صغیرہ کی لمٹ میں رہا. جب ہم نے کیا تب بھی صغیرہ تھا، اور اس کے بعد اصرار، استحقار، کسی قسم کی خوشی، کسی قسم کی سرکشی، اور دل میں یہ خیال نہ آیا کہ عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب کوئی حرج نہیں. تو ایسا گناہ صغیرہ بغیر توبہ و شفاعت کے بھی معاف ہو سکتا ہے. لیکن بچے کتنے، رہے کتنے، آخر میں اس کا رزلٹ کیا رہا، یہ خود ہی آپ غور کر لیجیے. لیکن آج کی اس تقریر کا اختتام اس جملے کے ساتھ کیا جا رہا کہ بہرحال اصل ٹاپک آج شروع نہیں ہوا. یہ تو گویا پچھلی تقریر کا ٹاپک، پچھلی تقریر تھی گناہ کبیرہ و صغیرہ، آج تو ہمیں اسراف کے گناہ پہ بات کرنا ہے. تو صرف یہ وجہ کہ ذرا سی بات آگے بڑھ، ایک آخری جملہ سن لی کہ گناہ نے کبیرہ آپ نے سنے کہ 7 سے 40، 40 سے 70، اور وہ جو 5 اصول بتا گیا اس کی وجہ سے تو ہر صغیرہ آگے چل کے کبیرہ بن جاتا. مگر فی الحال پنجتن سینٹر کا جو پروگرام مجھے دیا گیا اس کے اعتبار سے اسراف، غیبت اور حسد، یہ 3 بڑے گناہ نے کبیرہ ہیں جس پر مجھے بات کرنا ہے. آئندہ ہفتے سے بات شروع ہوگی، مگر ذرا سا ایک لفظ یا ایک آیت آج آ جائے اور اس کے حوالے سے مزید باتیں آئندہ ہوں. قرآن کریم اسراف کے گناہ کا جب تذکرہ کیا تو بڑے عجیب الفاظ استعمال کیے، کلو وشربو ولا تصرفو ان اللہ لا یحب المسرفین. دیکھو کھاؤ پیو، فضول خرچی نہ کرو، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. پہلے ان لوگوں کو اپنی دوستی سے نکالا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یاد رکھو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. آج عجیب دن آغاز ہوا غلام حیدر صاحب کے کلام سے جو شیطان کے لیے تھا، اور اسی لیے غالباً آپ لوگ نہیں آئے تھے کہ یہ ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں. شروع میں کلام جو تھا وہ شیطان کے لیے تھا، اور اختتام جس آیت پر ہو رہا ہے وہ بھی شیطان کے بارے میں. لیکن برادر محترم غلام حیدر صاحب نے شیطان کو پہچانوایا، میری تقریر کے آخر میں شیطان کے بھائی پہچانے جا رہے ہیں. ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، یہ آیت قرآنی ہے، حدیثیں تو اتھینٹک بھی آ جائیں تو ذرا لوگ کہتے ہیں حدیث ہے. کہ یاد رکھو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی بن، شیطان کے بھائی. اور پروردگار قرآن کریم ہی فضول خرچی کرنے والے کو وہ قرار دیا جس کے لیے جہنم کا بھڑکتا ہوا عذاب. باقاعدہ آیت آئی، اب اس کی تلاوت میں آئندہ تقریر کے شروع میں کروں گا جس سے تقریر آگے بڑھے. اور مولائے متقیان کی ایک حدیث اور ایک واقعہ، اس پر آج کی بات ختم ہو رہی. حدیث یہ فرماتے ہیں کہ ان للمصرف ثلاث علامات، فضول خرچی کرنے والے کی تین پہچان ہوتی. کیسے ہم پہچانے کہ کون ہے فضول خرچی کرنے والا؟ تو کہا تین پہچانے، جو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ کھاتا، اس وقت کھا رہا اتنا کھا رہا جو اس کی ضرورت نہیں، اور جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے وہ پہنتا. اور اسی میں پھر چھٹے امام نے اپنے دادا کے کلام کو سمجھایا، اسی میں یہ بھی آ گیا کہ شادی بیاہ کا لباس کام پر پہن کے جاؤ جس کے خراب ہونے کا امکان. البتہ یہ باقی باتیں آئندہ کے لیے. اور نمبر تین، وہ خریداری کرتا ایسی چیزوں کی جس کس کو کوئی ضرورت نہیں. ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، دکان میں گئے، ادھر گئے ادھر گئے، چیز لے کے ڈال دی. پھر کیوں خریدی؟ بس ان کو پتا نہیں کیوں خریدی، بس بہت اچھی لگی لا کے گھر میں ڈال دی. یہ جو لا کے گھر میں ڈالنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس سے مراد میری بیویاں نہیں ہیں، کچھ لوگ تو اس کو بھی یہ کہتے کہ لا کے ڈال دی، وہ نہیں. لیکن یہ جو چیزیں اس طرح سے گھر میں لا کے ڈال دی جاتی، امام فرماتے ہیں کہ یہ بھی. اور کون امام؟ مولا متقیان، تمام ائمہ کے بھی امام وہ فرماتے ہیں کہ سنو، ایسا کھانا جس کی ضرورت نہ ہو. جس میں کئی چیزیں آ گئی، جس میں یہ بھی آ گیا کہ اگر ڈیڑھ روٹی سے پیٹ بھر گئے تو جو باقی آدھی روٹی کھائی جا رہی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں. فقی اعتبار سے اس کی تعریف تفصیل کے ساتھ حج کی تقاریر میں آ چکی کہ ضرورت کسے کہتے ہیں، لیکن فی الحال تو خالی حدیث کا ترجمہ. اور ایسی چیز پہننا جس کی ضرورت نہ ہو، اور ایسی چیز خریدنا جس کی کوئی ضرورت نہ ہو. ہمارے ملک کا ایک علاقہ ہے پنجاب، پنجاب کا ایک محاورہ ہے. بہرحال محاورے عموماً شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، چاہے اردو کے ہوں یا گجراتی کے ہوں اور پنجابی کے ہوں، کہ شوق دا مول نہیں. وہ محاورہ یہ ہے کہ بھائی آدمی کا اگر کسی چیز کا شوق ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. پھر یہ مت دیکھو کہ 100 کی ہے کہ 200 کی ہے کہ 500 کی ہے کہ 1000 کی ہے کہ 5000 کی ہے کہ 10000 کی ہے. مگر محاورہ چاہے پنجابی کا ہو، امر اس پر ہر آدمی کر رہا ہو. اور یہ وہ بدترین گناہ ہے جسے قرآن کبھی یہ کہا. دیکھیے، سمجھدار کے لیے تو یہی کافی ہے کہ اللہ تم کو دوست نہیں رکھتا، اور نا سمجھ کے لیے اس سے بڑھ کے کہا کہ تم شیطان کے بھائی. اور مولا متقیان کا عمل دیکھی، اور اس عمل کو ذہن میں رکھ کر آیت اللہ سیستانی کے اس فتوے کو سمجھی جو کسی نے پوچھا تھا. آج کی تقریر کا حصہ بھی تھا، میں اس کو بیان کرنے والا تھا، لیکن وہ کتاب نہیں ملی. کتاب نہ ملنا مجھے خوش کر گیا، اس کا مطلب کتاب ختم ہو گئی. اور امید یہی ہے کہ لوگوں نے پیسے ہی دے کے لی ہوگی، تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ چلیں یہ مرحلہ تو آیا. کیا واقعہ؟ اس واقعے کے کئی پہلو ہیں، چنانچہ یہ واقعہ میری کئی تقریروں میں آتا ہے، لیکن ہر جگہ الگ الگ ٹاپک میں. حسن بصری وضو کر رہے ہیں، یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے مولا کائنات کے تقوی کے مقابلے میں اپنی تقوی کی ایک دکان کھولی تھی کہ میں بھی بڑا متقی ہوں. اور جو آدمی زیادہ تقوی ظاہر کرتا ہے، اس کا وضو، اس کی نماز، اس کی تسبیح سب دوسروں سے الگ ہوتی ہے. چنانچہ وضو کر رہا ہے اور پانی بے پانی ہے، ظاہر کر رہا ہے کہ میں بہت ہی پکا وضو کرتا ہوں. زیادہ پانی ڈالنے سے وضو پکا نہیں ہوتا، وہ تو بہہ جاتا ہے. لیکن بہرحال دکھانا یہ تھا. مولا گزر رہے تھے، کہا حسن بصری یہ کیا کر رہے؟ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ان اللہ لا یحب المسرفین؟ یہ پانی کا بھی ضرورت سے زیادہ استعمال حرام. بلکہ بعض مراجع کا فتویٰ ہے کہ اگر 3 چلو پانی میں وضو ہو جاتا اور آپ نے زیادہ پانی استعمال کر لیا تو گناہ تو اپنی جگہ شاید وضو ہی نہیں ہوا. مسائل کے لیے تو بہرحال جمعے کی کلاس رکھی گئی ہے، اس لیے میں شاید کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں، لیکن حرام تو ہے. اب رکے حسن بصری، مولا کو دیکھا، پلٹ کے کہا کہ یا علی، میں تو پانی استعمال کر رہا ہوں، اس پر آپ نے اعتراض کر دیا، اور خود آپ نے جو اتنے انسانوں کا خون بہا دیا میدان جنگ کے اندر، میرے پانی پر اعتراض، اپنے خون بہانے پہ کوئی اعتراض نہیں؟ مولا نے کہا شیطان تمہاری زبان پہ بول رہا ہے، اس لیے تم سے بات کرنا بیکار ہے. یہ کہتے آگے بڑھ. میں یہ واقعہ اس وقت بھی پڑھتا ہوں جب آپ کو یہ حوصلہ دلانا ہو کہ دیکھیے امر بالمعروف سے گھبرائیے نہیں. لوگ اگر برا بھلا کہیں گے یا کوئی ریئیکشن ظاہر کریں گے تو مولا کب سے کہہ گئے ہم کیا ہوں. کبھی یہ واقعہ اس کے لیے بھی ظاہر کرتا ہوں کہ جہاں ریبیلین ہو تو وہاں پہ تبلیغ روک دینا چاہیے. یہ اس جمعرات، پچھلے جمعرات کی مجلس میں بھی تھا اور اس جمعے کے مسائل میں بھی تھا. اور یہ واقعہ اس کے لیے بھی ہے کہ پانی تک کا استعمال، فضول خرچی جو گناہ کبیرہ ہے، کوئی چھوٹا گناہ نہیں، اس میں پانی بھی آ جاتا. اور یہی آغاز سیستانی کے فتوے کا خلاصہ ہے جس پر بات ختم ہو رہی ہے. سوال پوچھا گیا ہے جو جدید فقہی مسائل کے آخر میں، کہ اگر ہمارے گھر میں چاول بچ گئے تو کیا ہم اس کو پھینک سکتے ہیں؟ کہا پھینکنا حرام. اگر کسی استعمال میں آ سکتے ہیں، حتیٰ پرندوں کو کھلایا جا سکتا، تھوڑے سے چاول، یہ پھینکنا بھی حرام ہوتا ہے، کیونکہ یہ فضول خرچی ہے، توہین رزق، وہاں دو موضوع جمع ہو گئے۔ تو یہ بہت اہم موضوع اور اس کے اندر بہت ساری باتیں آئیں گی، اسے اتنا سرسری نہ لیجیے، لیکن اس کے ساتھ آئندہ تقریر میں دوسرا موضوع بھی جوڑنا پڑے گا، ورنہ پھر جتنے اتوار باقی بچے ہیں موضوعات پورے نہیں ہوں گے۔ آخری ایک جملہ صاحبان علم کے لیے، دو الگ الگ گناہ اسلام میں ہیں، اسراف و تزویر۔ میں نے دونوں کا ترجمہ فضول خرچی کیا، لیکن مجھے پتا ہے کہ دونوں گناہ الگ آتے اسی فضول خرچی میں، لیکن ذرا فرق کے ساتھ وہ انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا، آج بہت لمبی چوڑی گفتگو ہوگی۔ لیکن مولا کی جگہ اگر آپ ہوتے تو حسن بصری کو کیا جواب دیتے؟ یہی جواب تو دیتے کہ پانی کا غلط جگہ بہانا حرام ہو جاتا ہے اور خون کا صحیح جگہ بہانا واجب ہو جاتا ہے۔ فرق تو دیکھو، تم جو پانی بہا رہے اور علی جو خون بہا رہے ہیں، ایک منزل جہاد آتی ہے اور ایک منزل شہادت آتی ہے، جس سے مسلمان کو کسی حالت میں بھی نہیں ڈرنا۔ اور یہ یاد رکھی کہ کربلا کے واقعے کا خلاصہ یہ کہ کبھی اپنی جان دے کر اور خون دے کر اسلام کا تحفظ کیا جاتا ہے، جو کربلا والوں کی سنت، اور کبھی لوگوں کے تانے، لوگوں کی ٹونٹنگ، لوگوں کے اعتراضات سن کر برداشت کر کے اپنے طریقے سے چلنا پڑتا ہے، جو سنت زینب۔ کربلا میں خون دیا گیا، کوفہ اور شام توہین آمیز اور ذلت آمیز باتیں برداشت کی گئیں، مگر نہ اپنے موقف سے ہٹا گیا نہ شریعت کو چھوڑا گیا۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اگر بہت زیادہ ٹونٹنگ بڑھ جائے تو کیا عورت اسکارف یا حجاب اتار سکتی؟ گرچہ ایک آخری منزل پہ جا کے اس کی اجازت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دو جملے، چار جملے، کہیں ذرا سی بد زبانی، کہیں بد کلامی اتنا سا سبب نہیں بنے گا، گرچہ صاحب عزت کے لیے ایک جملہ بہت ہوتا، مگر یہاں ذہن میں صرف یہ رکھنا کہ کیا ہماری عزتیں اور کیا ہمارے خاندانوں کا احترام زینب کبریٰ سے زیادہ صاحب عزت خاتون اس وقت روئے زمین پہ کون، اور کیا کیا باتیں نہ کہی گئی، کبھی باغی بھی کہا گیا، کبھی مفسد بھی کہا گیا، کبھی شرارتی بھی کہا گیا، کبھی مسلمانوں میں فساد ڈالنے کا سبب بھی کہا گیا، مگر کس انداز؟ اہل بیت نے نہ کوئی ریت کی، نہ غصے میں آئے، نہ کوئی بد دعا کی، بلکہ ہر جگہ اپنا موقع پہنچوایا۔ تو ایکسٹریم کیس میں اجازت ہے جو شب جمعہ گزر چکا، لیکن جب تک وہاں تک بات نہ پہنچے، انسان کو حتی الامکان برداشت کرنا ہے، اور یہ سوچنا کہ دنیا کے کسی علاقے مثل پاکستان اور عراق سے لوگ کربلا والوں کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور دنیا کے کسی اور علاقے میں حالات ایسے بنے کہ مثل سید الساجدین اور زینب کبریٰ ہمیں شریعت کی پابندی کرنا ہے، تمام ذلت و توہین برداشت کر کے۔ پروردگارہ، زینب کبریٰ ہی کا واسطہ اور زینب کبریٰ کی ام المصائب زینب کی، ان سے زیادہ دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، دنیا میں صاحبان ایمان جہاں جہاں ہوں، بحق مصائب کربلا انہیں اپنے حفظ و ایمان میں فرما۔ خدا وندہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہر قسم کے حالات اور ماحول میں خود بھی دین پہ عمل کریں اور اپنی اولاد کی بھی صحیح دینی تربیت انجام دیں۔ آنے والا زمانہ مسلمانوں اور خاص طور پر شیعان حیدر کرار کے لیے بڑا مشکل زمانہ محسوس ہو رہا، تو پروردگارہ تو یہ انہی مشکلات کا واسطہ اور ان مشکلات کو حل کرنے والے، حلال مشکلات، مشکل کشاہ کائنات، امیر المومنین کا واسطہ، شیعان حیدر کرار اور عزاداران امام مظلوم کی جان، اولاد، عزت اور اموال کو محفوظ فرما۔ خدا بندہ ہمارے تمام بیماروں خصوصیت کے ساتھ، ہمارے بزرگ سلطان رضوی صاحب اور ان کی اہلیہ بیمار، اور برادر محترم ذوالفقار عابدی صاحب کی اہلیہ بھی آپریشن کے مرحلے سے گزری، اور ایک اور برادر محترم ہماری کمیونٹی کے انتہائی بیمار ہے، پروردگارہ ان سب کو خصوصاً شفاء کامل عطا فرما، ہر صاحب ایمان کو اولاد اور روزگار کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ ان حالات میں اتنی دیر تک اس صف پہ بیٹھ کر فقط تیرے دین کا بیان سننے والوں کی تمام حاجتوں کو فوراً پورا کر دے، اور ان مشکلات کے ہمیشہ ہمیشہ کے اختتام، کربلا والوں اور مظلوم شیعان حیدر کرار پہ ڈھائے جانے والے مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔